رسول الله رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله، جیسے کہ ہم نے سیرت میں پڑھا تھا کہ مدینہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آئے، کس طرح سے آپ نے مواخات قائم کی صحابہ کرام کے درمیان، مہاجرین کی قربانیاں، انصار کی قربانیاں. ہمیں ایسے لگتا ہے گویا کہ ایک ایسی اسٹیٹ تھی وہ مدینہ کی اسٹیٹ یا مدینہ کی ریاست، گویا جس کو ہم خوابوں کی بستی کہہ سکتے ہیں. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے اس میں معاملات حل کر رہے تھے، اور ایسے اس وقت گویا کہ لگ رہا تھا مدینہ پر کہ سنہرا رنگ چھایا ہوا ہے. حالات بھی غیر معمولی، وحی کا اترنا غیر معمولی، ایسی برکت، ایسی سکینت، ایک سے ایک اعلیٰ فضیلت والے صحابہ کرام. ہم دیکھیں تو مسلمانوں کی تاریخ ایسے ہیروں سے بھری پڑی ہے، ایک سے بڑھ کر ایک ماشاءاللہ. تو جیسے آتا ہے نا کہ اپنی ملت پہ قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. واقعی میں اس وقت ایسے لگتا ہے واقعی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قبائل کو شیر و شکر کر دکھایا، اور یہی امت مسلمہ کا نصب العین بھی ہے دیکھا جائے تو، کہ آپس کے تعلقات بہتر سے بہترین ہوں اور غیر مسلموں سے بھی تعلقات بہترین ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت، آپ کی کوالٹی ہی بتائی جاتی ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے آپ پر کہ آپ ان کے لیے نرم دل بنائے گئے ہیں. اگر آپ سخت مزاج یا تنخو ہوتے تو یہ سب آپ کے پاس سے چھٹ جاتے. پھر اللہ تعالیٰ اپنا ایک اور انعام بتاتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ دنیا کی دولت بھی خرچ کرتے تو اپنے لیے محبت ان کے دل میں پیدا نہیں کر سکتے تھے، یہ اللہ کی طرف سے ہے. تو مومن کی آپس میں محبت، یہی دراصل مومن کا بہت بڑا ہتھیار ہے. آج بھی ضرورت اسی بات کی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے خیر خواہی، ایک دوسرے کے لیے مدد کا جذبہ، ہمارے اندر عاجزی ہو، ہمارا کردار بہتر سے بہتر ہو، مسلمانوں کے لیے بھی اور غیر مسلموں کے لیے بھی. غیر مسلموں کے لیے ہمارے دلوں کے اندر خیر خواہی پائی جائے، تاکہ ہماری اسی خیر خواہی کی بنا پر وہ دین اسلام کی طرف راغب ہوں. تو جس طرح سے انصار کی فضیلت پڑھ رہے تھے اور ان کی جو ایثار کی مثالیں تھیں، جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ انصار نے جس قدر بڑے دل کے ساتھ اور وسعت کھلے دل کے ساتھ مہاجرین کو قبول کیا یا ان کا استقبال کیا، یہ مثالیں ہم دنیا میں نہیں ہمیں کہیں مل سکتی، جیسے کہ انصار کی قربانیاں تھیں. اور صرف انہوں نے صحابہ کرام کے ساتھ ہی انہوں نے یہ رویہ نہیں رکھا، بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اللہ کی راہ میں ایک سے بڑھ کر ایک قربانی دینے کے لیے تیار تھے. یعنی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے لیے تو تھے ہی تھے، لیکن اللہ کی راہ میں بھی انہوں نے بہت زیادہ قربانیاں دیں. جیسے کہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہمیں نام ملتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بیرہا کا باغ تھا، اور کہا جاتا ہے کہ بالکل مسجد کے سامنے تھے، بالکل یعنی ہارٹ آف دا سٹی کہنا چاہیے جس کو. آج آپ دیکھیں کہ آج بھی جو سب سے زیادہ مہنگی عمارتیں ہوتی ہیں یا جن کی قیمت ہوتی ہے بلڈنگز کی، وہ کہاں ہوتی ہے؟ جو شہروں کے بالکل درمیان میں واقع ہوں. آؤٹ آف دا سٹی تو قیمتیں کم ہوتی ہیں، لیکن ان کا یہ جو باغ تھا بالکل مدینہ کے بیچوں بیچ تھا، اور بہت ہی بہترین اس میں کھجوروں کے درخت تھے، یعنی سب سے اچھی کھجوریں آیا کرتی تھیں. اس میں ایک کنواں بھی تھا جس کا بہت ٹھنڈا پانی ہوا کرتا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اس باغ میں جاتے اور کنویں کا پانی پیتے تھے، اور یہاں کی کھجوریں بھی بہت اچھی تھیں. اور اسی بنا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک دن یہاں پر باغ میں بیٹھے تھے اور کھجوریں کھائی آپ نے جو بہت بہترین تھی، ٹھنڈا پانی پیا کنویں کا، آپ نے فرمایا تھا کہ ثم لا تسألن یومئذ عن النعیم، کہ تم سے پھر ان نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو یہ باغ دراصل اس میں کافی درخت، یعنی بہت ہی مہنگا باغ تھا ایسا سمجھیں. جب قرآن کی وہ آیت نازل ہوئی کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے ابو طلحہ، اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ تم اس وقت تک نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو. مجھے بیرہا کا باغ سب سے زیادہ پسند ہے، میں اسے اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں، اور میں اس کے ثواب اور اللہ کے ہاں اس کے ذخیرہ ہونے کی امید رکھتا ہوں. آپ اسے جب چاہیں جہاں چاہیں خرچ کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا. آپ نے فرمایا بخ ذلك مال الرابح وقد سمعت ما قلت وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. خوب، یہ تو بڑی آمدنی والا مال ہے، یہ تو بہت ہی نفع بخش مال ہے۔ میں نے تمہاری بات سن لی ہے، میری رائے یہ ہے کہ تم اسے اپنے ضرورت مند قریب رشتہ داروں میں تقسیم کرو۔ تو دیکھ رہے ہیں آپ کس طرح سے ان لوگوں کو شوق ہوا کرتا تھا نیکی میں آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کا، کہ اتنا پسندیدہ باغ اللہ کی راہ میں دے دیا۔ پھر خیر خواہی اس قدر زیادہ تھی ایک دوسرے کے لیے کہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم نے واقعہ پچھلی دفعہ ہی پڑھا کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے اپنی ہر چیز کو آدھا آدھا دینے کی آفر کر دی۔ انہوں نے کہا کہ تمہیں تمہارا مال اور اہل مبارک ہو، مجھے بازار کا راستہ بتا دو۔ اسی طرح سے ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سلمان فارسی، ان دونوں کے اللہ کے رسول نے آپس میں مواخات کروائی تھی۔ ایک دن سلمان فارسی نے دیکھا کہ ان کی بیوی پریشان حال بیٹھی ہے، انہوں نے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ کہنے لگیں کہ ابو دردہ کو کچھ ہوش ہی نہیں رہتا، یعنی ان کو نماز اور روزہ ہی میں لگے رہتے ہیں۔ تو سلمان فارسی ان کے پاس رکے رہے، جب وہ رات میں نماز کے لیے اٹھنے لگے تو سلمان فارسی نے ان کو زبردستی روک لیا اور کہا کہ نہیں، ابھی رکے رہو، بہت وقت باقی ہے، تہجد کے لیے مجھے بھی اٹھنا ہے۔ تو دو دفعہ انہوں نے کوشش کی اٹھنے کی رات میں نماز کے لیے، لیکن انہوں نے روکے رکھا ان کو۔ پھر جب تھوڑا حصہ باقی رہ گیا رات کا تب اٹھنے دیا۔ پھر دونوں نے اٹھ کر نماز پڑھی۔ پھر صبح کھانا کھانا تھا تو ابو دردہ نے کہا کہ میں تو روزے سے ہوں۔ سلمان فارسی نے کہا کہ جب تک تم کھانا نہ کھاؤ گے میں بھی کھانا نہیں کھاؤں گا، اور پھر ان کو اپنے ساتھ لے کر کھانا کھلایا۔ پھر ان سے کہنے لگے کہ انسان کا اپنی ذات پر خود کا بھی حق ہے، اپنی بیوی بچوں کا بھی حق ہے، اور تمام حقوق گنوائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر یہ خبر دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدق سلمان، سلمان نے سچ کہا۔ تو اس طرح سے ایک دوسرے کی خیر خواہی ہوا کرتی تھی ان کے اندر، ایک دوسرے کا خیال رکھنے والے، کہ اگر اچھا آپس میں تعلقات کچھ خراب ہو رہے ہیں فوراً وہ بھانپ گئے تھے کہ کیا مسئلہ ہے، کہ ان کے شوہر بہت زیادہ عبادت میں لگے رہتے ہیں لہٰذا بیوی اس کی وجہ سے پریشان ہیں۔ تو اس طرح سے ایک دوسرے کی خیر خواہی تھی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کے جنگ احد میں ہم ان کے بارے میں مزید پڑھیں گے، لیکن انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کا حق ادا کر دیا۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی تھے کہ جن کی وفات پر عرش ہل رہا تھا، یعنی اتنی آپ خود سوچ لیں کہ وہ کیسے صحابی ہوں گے۔ ابو حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنی اس زندگی کی پرواہ نہیں کی، اسی وقت ان کی شادی ہوئی تھی اور اسی رات وہ بغیر غسل کیے ہی جہاد میں شریک ہو گئے۔ تو یہ انصار تھے، تو آپ دیکھیں کہ انہوں نے صرف مہاجرین کا ساتھ ہی نہیں دیا بلکہ ساتھ میں اللہ کی راہ میں بھی انہوں نے کس طرح قربانیاں دیں، تکلیفیں اٹھائیں۔ تو یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نے ایک کام کر دیا نیکی کا، اس کے بعد آپ آرام سے ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہ گئے۔ آپ صحابہ کرام کی زندگی کے حالات آپ دیکھیے کہ وہ لوگ ایک کام کر اس پر اکتفا نہیں کرتے تھے، بلکہ انہیں بے چینی لاحق رہتی تھی کہ ہم اور کون سے کام کریں، یعنی نیکیوں میں آگے بڑھنے والے لوگ۔ کہا جاتا ہے کہ ام سلیم جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نخلستان دیا تھا۔ جب خیبر کی زمین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال غنیمت آیا اور بہت ساری زمینیں بھی مسلمانوں کے پاس آئیں، ہاتھ آئیں، تو اللہ کے رسول نے ان کو واپس کر دیا، حالانکہ وہ واپس لینے کے لیے تیار نہیں تھیں۔ انس بن مالک سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو بلایا تاکہ بحرین کا علاقہ انہیں مرحمت فرمائے، مگر انصار نے لینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ جب تک آپ ہمارے مہاجر بھائیوں کو نہ دیں گے تب تک ہم بھی یہ لینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات تھی، آپ نے ان کو ایسے باوقار اصول دیے جینے کے، زندہ رہنے کے، کہ اپنے ہاتھوں سے کمانا، یعنی اپنے ہاتھوں سے کمایا ہوا رزق جو عین عبادت ہے، اور حلال رزق کی آپ نے تعلیم دی، خود داری کی آپ نے تعلیم دی۔ آپ نے یہ سبق سکھایا کہ خود اپنے ہاتھوں سے کماؤ اور کھاؤ۔ ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام مہاجر بھی اور انصار بھی ایسے ہی خود دار طبیعت کے مالک تھے، انہوں نے کبھی کسی کے سامنے ہاتھ دراز کرنا مناسب نہیں سمجھا، خود حصول رزق کی تلاش میں نکلتے یا اس کے موقع تلاش کرتے رہتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، اوپر والا ہاتھ، یعنی اوپر والا ہاتھ بہتر ہوتا ہے نیچے والے ہاتھ سے، یعنی دینے والا ہاتھ بہتر ہے بنسبت لینے والے ہاتھ کے۔ پھر آپ نے قبائلی عصبیت کا خاتمہ کیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس زمانے میں مکہ میں بھی اور مدینہ میں بھی، آپ اندازہ لگائیے کہ انصار میں جو جنگ چل رہی تھی، کہا جاتا ہے کئی سالوں سے جنگ چل رہی تھی، اور ان کے کئی یعنی بڑے بڑے لوگ، یعنی ایسا ان کا حال ہو گیا تھا انصار کا کہ اتنی بڑی آبادی میں ان کے یہاں کوئی زیادہ بوڑھا شخص موجود نہیں تھا، ایجنٹ سب کے سب سردار مارے گئے، صرف نوجوان لوگ باقی بچے تھے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ کیسے وہ جنگ شروع تھی اور کب سے پھیلی ہوئی تھی وہ جنگ، لیکن اللہ کے رسول نے آ کر ان سب کا خاتمہ کر دیا۔ اخوت اور محبت آپس میں قائم کروائی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی کہ تین وصف جس آدمی میں پائے جائیں وہ ایمان کی حلاوت محسوس کر لے گا. اللہ اور اس کا رسول اسے سب سے زیادہ محبوب ہو جائیں. وہ کسی انسان سے صرف اللہ کی رضا کے لیے محبت رکھے اور کفر کی طرف لوٹنا اس قدر برا جان ہے جس قدر وہ آگ میں ڈالے جانے کو برا جانتا ہے. تو یہاں پر ہم کو انصار کی فضیلت پتہ چلتی ہے. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، وَعَلَمُهُمْ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ مُعَاذ بن جبل. ان میں سے حلال اور حرام کے تعلق زیادہ علم رکھنے والے معاذ بن جبل ہیں. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے گاہے بگاہے صحابہ کرام کی تعریف بھی فرمائی. کہا جاتا ہے کہ معاذ بن جبل کو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھیج رہے تھے یمن کی طرف تو آپ انہیں ہدایت دے رہے تھے، اور جب آخری مرتبہ بھیجا تھا تو کہنے لگے کہ اے معاذ، ہو سکتا ہے کہ میری تم سے اس کے بعد ملاقات نہ ہو. معاذ بن جبل پریشان ہو گئے اور اترنے لگے سواری سے، رونے لگے کہ اللہ کے رسول، ایسے کیسے ہو سکتا ہے. یعنی ان کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ نہ جائیں، لیکن اللہ کے رسول نے ان کو پھر نصیحتیں کی. تو ایسی محبت تھی صحابہ کرام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیسا ان کا شوق شہادت تھا کہ 200,000 کی آرمی تھی اور یہ لوگ صرف چند لوگ، 3,000 کا لشکر. 3,000 اور 200,000 کسی طرح سے بھی ہم تصور ہی نہیں کر سکتے. اس طرح سے ان کو شہادت کا شوق تھا. کہتے ہیں کہ ہم تو نکلے ہی اس لیے ہیں، شہادت کے لیے ہم نکلے ہیں. یہ ان کا جذبہ تھا ماشاءاللہ. پھر زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے بڑے کام کروایا. جمع قرآن ان کے ذریعے سے ہوا ماشاءاللہ، قرآن کی کتابت کا کام انہوں نے کیا، بہت بڑے بڑے کام ان سے لیے گئے. دوسری بات، یہ بالکل نوجوان تھے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے. ان کی والدہ ان کو لے کر آئی تھیں اللہ کے رسول کے پاس جنگ میں شامل کرنے کے لیے. کہنے لگیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بیٹا قرآن پڑھنا جانتا ہے، آپ اس کی قرآن کی تلاوت تو سنیے، جیسے آپ پڑھتے ہیں ویسے ہی پڑھتا ہے. اور کہا جاتا ہے کہ کئی صورتیں انہوں نے یاد کر لی تھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سن سن کر. جب انہوں نے قرآن پڑھ کر سنایا تو اللہ کے رسول بہت خوش ہوئے اور ان کو کتابت وحی کا کام دے دیا. لکھنا جانتے تھے ماشاءاللہ وہ. لیکن اسی لیے کوئی نہ کوئی جو ایبلٹی ہے، وہ پہلی بات تو ہر مسلمان کو اپنے اندر کی صلاحیتوں کو ابھارنا چاہیے اور اس کو اسلام کی خاطر استعمال کرنا چاہیے، اس میں لگانا چاہیے، اس راہ میں لگانا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ نے ہر ایک میں کچھ نہ کچھ خوبی رکھی ہے. کسی کو لکھنے کی اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر خوبی رکھ دی یا صلاحیت دی ہے، یا کسی کو بولنے کی صلاحیت دی ہے، کوئی دوسرے کام بہت اچھے کر سکتے ہیں. الگ ہر فیلڈ میں آج مسلمانوں کی ضرورت ہے یقین جانے. زید بن ثابت کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ذہانت کو دیکھ کر کہا، جن کو جامع القرآن بھی کہا جاتا ہے، زید بن ثابت کو آپ نے ان سے فرمایا، انہو یاتینی کتب من الناسن ولا احب ان یقراها کل احد فہل تستطیع ان تتعلم کتاب السریانیہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ میرے پاس بہت سارے لوگ آتے ہیں، کیونکہ آپ کے پاس ڈیلیگیشنز آتے تھے باہر، دوسرے ممالک کے، دوسرے اسٹیٹس کے، اس میں ہر قسم کے لوگ ہوتے تھے، یعنی الگ الگ قسم کی زبانی بولنے والے، اور خصوصاً جو اہل کتاب تھے جو سریانی زبان بولا کرتے تھے اس وقت. اور یہ دیکھا جائے تو عبرانی سریانی ہو سکتا تھوڑا سا ملی جلی ہو اسکرپٹ اس کا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس بہت سارے خطوط آتے ہیں، یہ لوگ آتے ہیں، مجھے پسند نہیں کہ انہیں ہر شخص پڑھے، کیونکہ یہودیوں سے پڑھوانا پڑتا تھا، اور یہودیوں کے بارے میں تو ہم سب جانتے ہیں کہ وہ کس طرح سے چالباز ہوتے ہیں، پتہ نہیں وہ صحیح پڑھ کر سنائیں یا نہ سنائیں. تو کیا تم سریانی زبان لکھنی پڑھنی سیکھ سکتے ہو؟ کہا جاتا ہے کہ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف چند دن میں، یعنی 17 دنوں کا ذکر ملتا ہے اور ایک روایت میں 15 دن کا ذکر ملتا ہے، بہرحال 15 اور 17 میں زیادہ فرق نہیں ہے. آپ دیکھیں بہت ہی کم دن ہیں، 15 یا 17 دنوں میں انہوں نے پوری سریانی زبان سیکھ لی. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے بارے میں، جو صحابہ اکرام کے بارے میں، خصوصاً انصار کی جو تعریف کی گئی، حدیث میں آتا ہے، کتنے ہی پراگندہ حالت، غبار آلود، مفلس و نادر اور ناقابل توجہ افراد ایسے عالی رتبہ ہیں کہ اگر وہ اللہ پر قسم ڈال دیں تو یقیناً اللہ اسے پورا کر دے گا. اور برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی میں سے تھے. ہر صحابی کی اپنی ایک خوبی، ہر صحابی کے جو ہے کچھ نہ کچھ قربانی دینا چاہتا ہے. پھر سب سے بڑھ کر انصار اور مہاجر میں جو محبت کا جذبہ تھا، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے تو خلافت کا مسئلہ پیدا ہو گیا. کچھ لوگ یہ کہنے لگے کہ اچھا ایک انصار میں سے بنا لیتے ہیں خلیفہ، ایک قریش میں سے. اس موقع پر اسید بن حضیر نے انصار سے کہا، تم جانتے ہو کہ اللہ کے رسول مہاجرین میں سے تھے، ان کا خلیفہ بھی مہاجرین ہی میں سے ہونا چاہیے. ہم پہلے اللہ کے رسول کے انصار و مددگار تھے، اور اب ہم پر لازم ہے کہ ہم ان کے خلیفہ کے بھی انصار ہوں. اور یہ اسید بن حضیر یہ وہی صحابی ہیں جن کی تلاوت سننے کے لیے فرشتے نازل ہوئے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان انصار کو خوشخبری دی کہ وہ ان سے راضی ہے اس بات پر, اور ان کی ستائش کی ہے کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ سے راضی ہیں. سبحان اللہ, کیسے صحابہ کرام تھے اور کیسے ان کا جذبہ تھا. حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ابھی ہم نے پڑھا کہ کس طرح سے انہوں نے قربانی دی تھی, یعنی اپنی زندگی کی قربانی دی اور شہادت کو ترجیح دی. یہ ایسے صحابہ کرام تھے, یہ انصار کی فضیلت تھی. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دفعہ انصار کی فضیلت میں احادیث ارشاد فرمائیں کہ انصار جس وادی یا گھاٹی میں چلیں گے میں بھی انہی کی وادی میں چلوں گا, اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں بھی انصار ہی کا ایک فرد ہوتا. اسی طرح انصار سے اللہ کے رسول کی محبت کا ہمیں ذکر ملتا ہے. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اس حدیث کے, وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ انصار کے بچے اور عورتیں آ رہی تھی, اللہ کے رسول ان کو آتے ہوئے دیکھا اور وہ کہتے ہیں کہ میرا خیال تھا کہ وہ شادی کی تقریب سے آ رہے تھے, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عزت افزائی کے لیے کھڑے ہو گئے اور تین بار فرمایا اللہم انتم من احب الناس الیا, اللہ گواہ ہے تم مجھے سب سے زیادہ عزیز ہو. تین دفعہ یہ جملہ فرمانا. آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کے لیے کہہ رہے ہیں کہ مجھے تم سے محبت ہے, اس سے بڑھ کر خوش قسمتی اور کیا ہو سکتی ہے. اور کیوں انصار کو پھر یہ درجہ ملا تھا, کیوں یہ فضیلت ملی تھی, کیا وجوہات تھیں کہ انصار کی اتنی فضیلت ہے کہ قرآن میں ان کی تعریف کی گئی, اللہ کے رسول نے ان کی تعریف بیان فرمائی, آپ کو کیا وجہ نظر آتی ہے؟ جی قربانیاں ان کی. واقعی میں آپ دیکھیں نا کہ انسان انہیں قربانی دیے بغیر اسے وہ اعلیٰ مقام اور مرتبہ حاصل ہی نہیں ہوتا. آپ جب تک قربانی نہیں دیں گے, ایثار قربانی آپس میں ایک دوسرے کی خیر خواہی, تب تک کہ آپ دیکھیں دنیاوی مقاصد کے لیے بھی آپ کو یہی کام کرنا ہے. جو لوگ دنیا کے لیے کرتے ہیں تو دنیا کے لیے کرنے کے لیے بھی ان کو تو کچھ نہ کچھ قربان کرنا ہی ہوتا ہے, تو پھر یہ تو دین کا معاملہ ہے, اور دین کے معاملے میں پھر نظر بھی کس پر رکھی جاتی ہے؟ آخرت کے اجر پر رکھی جاتی ہے. اور انصار نے یہ سب جو کیا تھا بے لوس ہو کر کیا تھا. آپ دیکھیں ابھی اسید بن حضیر کا آپ نے جملہ سنا کہ ہم نے اللہ کے رسول مہاجرین میں سے تھے اور ہم نے ان کی مدد کی, تو لہٰذا ہم پر لازم ہے کہ اب ہم ان کے خلیفہ کی بھی مدد کریں گے. یعنی ان کو کوئی چیز نہیں چاہیے تھا, نہ عہدہ, نہ سلطنت, نہ بادشاہی, نہ گورنری, کچھ بھی نہیں چاہیے تھا. اور ہم نے پیچھے پڑھا تھا نا ہجرت کے موقع پر, اللہ کے رسول نے پہلے ہی ان سے فرما دیا تھا کہ تمہیں صرف قربانی دینی پڑے گی, دنیا میں کچھ نہیں ملے گا. انہوں نے کہا تھا ہم کو چاہیے بھی نہیں, ہم کو تو صرف جنت چاہیے. تو یہ ان کا جذبہ تھا. ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, برا بن عازب اس کے راوی ہیں, زیادہ تر جو آپ کو احادیث سنائی جا رہی ہے صحیح بخاری, مسند احمد اور صحیح مسلم کی احادیث ہیں. آپ نے فرمایا الانصار لا يحبهم الا مؤمن ولا يبغضهم الا منافق فمن احبهم احب الله ومن ابغضهم ابغض الله. انصار سے صرف مومن ہی محبت رکھے گا اور ان سے صرف منافق ہی بغض رکھے گا, لہذا جو ان سے محبت کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا, اور جو ان سے بغض رکھے گا اللہ بھی اس سے بغض رکھے گا. اب آپ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے, کوئی معمولی بات ہے کہ جو انصار سے محبت رکھے گا اللہ بھی اس سے محبت رکھے گا, اور جو انصار سے بغض رکھے گا اللہ تعالیٰ بھی اس سے بغض رکھے گا. کتنی ان کی فضیلت ہے. اسی طرح سے ایک دفعہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پاک دامنی کی گواہی دی, ما يدر امرأة نزلت بين بيتين من الانصار او نزلت بين ابويها, جو اکیلی عورت انصار کے دو گھروں کے درمیان رہتی ہو یا اپنے والدین کے گھر ہو اسے کوئی خطرہ نہیں ہوتا. یعنی انصار کی پاک دامنی کی آپ نے گواہی دی, ان کی اچھے خاندان ہونے کی گواہی دی. پھر آپ نے وصیت فرمائی تھی ان کے بارے میں, انصار کے بارے میں, کیونکہ ان لوگوں نے دین کی نشر و اشاعت میں دین کی خاطر بڑی جد و جہد کی, ہر طرح سے قربانی دی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت یہ تھی کہ نیکی کرنے والوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے. آپ نے فرمایا تھا الانصار کریشی و ایبتی والناس سیکثرون و یقلون فاقبل من محسنهم و تجاوزوا عن مسیئهم. انصار میرے مخلص ساتھی اور ہمراز ہیں, لوگ ان قریب کثرت سے دائرہ اسلام میں داخل ہوں گے اور انصار کی تعداد کم ہوتی جائے گی, تم ان کے نیکوکاروں کی نیکی تسلیم کرو اور خطا کاروں سے صرف نظر کرو. اور واقعی میں آج ہم دیکھتے ہیں کہ انصار بالکل ہمیں نظر نہیں آتے ہیں, بہت کم تعداد میں ہو گئے. اور اللہ کے رسول کا مقصد بھی یہ تھا بتانے کا, حافظ ابن حجر عسقلانی حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ تھا کہ کثرت سے اسلام پھیلے گا, کثرت سے اسلام عرب اور عجم میں پھیلے گا اور دوسرے لوگوں کی تعداد زیادہ ہو جائے گی, انصار جتنے تھے وہ اتنے ہی رہیں گے, اس سے کم ہو جائیں گے. اسی طرح سے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ انصار سے ملاقات ہوئی تو فرمایا قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے, یقیناً میں تم لوگوں سے محبت کرتا ہوں, بلا شبہ انصار نے اپنی ذمہ داری خوب نبھائی ہے, اب ان کا حق باقی رہ گیا ہے, لوگو، تم ان کے نیکوکاروں سے اچھا سلوک کرنا اور ان کے خطا کاروں سے درگزر کرنا۔ یہ حدیث آپ نے دو تین دفعہ مختلف انداز میں بیان فرمائی۔ ایک دفعہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمہارے ساتھ حق تلفی کی جائے گی، یعنی تمہارا حق مارا جائے گا، لہٰذا تم صبر کرنا یہاں تک کہ مجھے حوض کوثر پر آ ملو۔ سبحان اللہ، یعنی آپ دیکھیں کتنی بڑی خوشخبری تھی کہ حوض کوثر پہ ان کو بلایا جا رہا تھا، یعنی حوض کوثر کی ان کو خوشخبری دی گئی کہ حوض کوثر پر تم سے ملاقات ہوگی۔ تو یہ انصار کی فضیلت تھی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی مسجد نبوی تعمیر کی، اسی دوران وہاں صاحبان ایک تھا مسجد نبوی سے لگ کر، وہاں پر اصحاب صفہ رہتے تھے، تو ایک چبوترا جیسا بنایا جہاں پر صاحبان تھا۔ اصل میں دیکھا جائے تو عربی زبان میں صفہ صاحبان یا چھتی ہوئی جگہ کو کہتے ہیں۔ تو ہجرت نبوی کے بعد وہ اصحاب جو مواقعات کے رشتے میں نہیں بندھے، یا جو ایکسٹرا تھے لوگ، یا جو بعد میں آنے والے لوگ تھے، وہ مدینہ میں صفہ میں قیام کرتے تھے۔ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں، صفہ مسجد نبوی کی پچھلی جانب چھتی ہوئی سایہ دار جگہ ہے، جن صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا گھر بار نہ ہوتا، یہ جگہ انہیں کے ٹھہرنے کے لیے بنائی گئی تھی۔ سب سے پہلے مہاجرین صحابہ کرام نے صفہ میں رہائش اختیار کی، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مختلف ممالک سے یا مختلف جگہوں سے وفود آتے، اور جو وہیں رہنا چاہتے پھر وہ اسی جگہ رہنے لگتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس جگہ مستقل رہائش اختیار کی تھی، اور دیکھا جائے تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول نے ان کا لیڈر بھی بنایا تھا۔ جو اصحاب صفہ تھے، ان کو کوئی بھی بات اگر پہنچانی ہوتی تو وہ اللہ کے رسول سے سب تک ابو ہریرہ ہی پہنچاتے تھے۔ اس سے ایک اور ہم کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول نے کتنا آرگنائز کیا ہوا تھا ہر کام، ماشاءاللہ۔ اور یہ اصحاب صفہ کون تھے؟ رات کو عبادت کرنے والے اور دن میں اللہ کے دین کے سپاہی۔ ان کی بہت تعریف بیان کی گئی ہے، بہت سارے جو سیرت نگار ہیں ان لوگوں نے ان کے نام بھی لکھے ہیں۔ کبھی ذکر آتا ہے کہ یہ 80 لوگ تھے، کبھی ذکر آتا ہے کہ 600۔ امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ 600 یا 700 لوگ تھے، اور کچھ لوگوں کی جو ریسرچ ہے 70 لوگ تھے۔ اصل میں ان کی تعداد جو ہے وہ کم زیادہ ہوتی رہتی تھی، جب زیادہ لوگ آ جاتے تو زیادہ لوگ ہوتے تھے، پھر بعد میں اگر ان کی شادی بیاہ ہو جاتی یا کوئی ان کو اپنا بھائی بنا لیتا تو یہ لوگ وہاں سے چلے جاتے تھے۔ ان کا جو لباس تھا اہل صفہ کا، کہا جاتا ہے کہ صرف ایک چادر ہوا کرتی تھی، اگر اس سے وہ پیروں کو کور کرنا چاہتے تو اوپر سے سر کھل جاتا تھا، یعنی بدن جو ہے کھل جاتا تھا، تو صرف ایک چادر کا لباس تھا ان کا۔ بعض اوقات کہا جاتا ہے کہ اتنا کم، اتنا چھوٹا لباس ہوتا تھا، ایک ہی چادر ان کے پاس ہوا کرتی تھی۔ اس لیے عورتوں کو حکم تھا کہ جب مسجد نبوی میں عورتیں نماز پڑھنے آتی تھیں تو عورتوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی تھی کہ جب تک کہ مرد سجدے سے سر نہ اٹھا لیں، تم لوگ اپنا سر سجدے سے نہ اٹھانا، کیونکہ صرف چادر بندی ہوتی تھی، ہو سکتا ہے عورتیں پیچھے ہوں تو کسی کے صدر پر نظر پڑ جائے۔ تو آپ اسے تصور کریں ذرا کہ ان کے پاس لباس بھی نہیں ہوتا تھا، یعنی کیسی قسم پرسی کی حالت میں اسلام پھیلتا گیا اور آگے بڑھتا رہا، یعنی کتنی قربانیاں دینی پڑی۔ اسی بنا پر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئی تھیں، جب بہت سارے غلام آئے، تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر آئیں، حالانکہ وہ خود بہت اس معاملے میں خوددار تھیں۔ تو آ کر کہنے لگیں کہ جو غلام آئے ہیں اس میں سے ایک غلام دے دیجیے، کیونکہ دن بھر کام کرتے کرتے ان کے ہاتھوں میں گٹے پڑ گئے تھے، چکی چلاتے چلاتے اور مشکی جیسے پانی بھرتے بھرتے۔ تب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے جانِ پدر، مجھے اصحاب صفہ کا خیال ہے، اصحاب صفہ کے ہوتے ہوئے میں کیسے تم لوگوں کو غلام دے سکتا ہوں، مجھے پہلے ان کا خیال رکھنا ہے۔ اتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال تھا۔ آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے، یہ وہ چبوترا ہے اصحاب صفہ کا، یہیں وہ لوگ بیٹھا کرتے تھے۔ مسجد نبوی اس زمانے میں مسجد نبوی کے بالکل لگ کر تھا یہ، اب تو مسجد نبوی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، پھیل گئی ہے، لیکن ابھی بھی جو اصل عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ اگر ابھی ہم دیکھیں گے آگے چل کے، اس سے لگ کر ہی مسجد نبوی تھی، اور وہیں یہ اصحاب صفہ کی جگہ تھی۔ ان کا لباس بہت ہی معمولی قسم کا ہوتا، اور بعض اوقات صرف ایک چادر ہوتی تھی۔ ان کی جو خوراک تھی، کہا جاتا ہے کہ صرف کھجوریں ہوا کرتی تھیں یا سرید۔ سرید آپ لوگ سنا ہوگا شاید، عربوں کی ایک بہت ہی مرغوب غذا ہے اور بہت شوق سے کھائی جاتی ہے۔ تو یا تو سرید ان کی غذا ہوتی تھی، یا پھر ہر فرد کو دو دو کھجوریں ملتی تھیں، یعنی لوگ کھجوریں لا کر اپنے باغات کی کھجوریں لا کر وہاں رکھ دیا کرتے تھے تاکہ اصحاب صفہ وہ کھائیں۔ تو ایک صحابی اگر دو کھجور کھا لیتا تو وہ سب سے کہہ دیتا کہ میں نے دو کھجور کھائے ہیں، تاکہ آئندہ جو آگے آنے والے لوگ ہیں وہ بھی دو ہی کھائیں، زیادہ نہ کھائیں، یعنی اس قدر انصاف تھا۔ اسی طرح سے یا تو جو اس زمانے میں ہوا کرتی تھی، جو کی روٹی یا جو ان کو کھلایا جاتا۔ اور یہاں ایک بات اور بھی پتہ چلتی ہے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ 15-15 دن یا 18-18 دن ایسے گزرتے کہ ہم صرف درختوں کے پتوں کے سوا ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا۔ انصار نے ہم سے غم گساری کی اور ہمیں کھلایا پلایا۔ بعض اوقات اتنی زیادہ کھانے کی قلت ہوتی اور اس قلت کے باوجود بھی اصحاب صفا کو اپنے گھر کھانے کی دعوت دیا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا جاتا ہے آپ اکثر ان کی ضیافت دودھ سے کیا کرتے تھے اور کبھی کبھار جسیسہ یعنی گوشت یا کھجور سے ملا کر پکائی گئی روٹی کھلاتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ نے انہیں حصہ پیش کیا، یہ کھانا کھجور آٹے اور مکھن کو ملا کر بنایا جاتا ہے، اور ایک موقع پر سرید بھی آپ نے ان کو عطا کیا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ آپ نے پکے ہوئے جو سے بھری ہوئی رکابی اصحاب صفا کے سامنے رکھی اور فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، جو کھانا تم دیکھ رہے ہو فقط یہی کھانا ہے جو آج رات محمد کے گھر میں موجود ہے۔ اور بعض اوقات کہا جاتا ہے کہ اصحاب صفا کی ضیافت بڑی عمدہ ہوتی تھی۔ عبد الرحمن بن ابی بکر اصحاب صفا کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ وہ محتاج تھے، اللہ کے رسول نے فرمایا جس کسی کے پاس دو آدمیوں کا کھانا ہو وہ تیسرا آدمی ساتھ لیتا جائے، اور اگر کسی کے پاس چار آدمیوں کا کھانا ہو تو وہ پانچواں آدمی لیتا جائے، اس طرح چھٹا۔ بعض اوقات اصحاب صفا کی ضیافت دودھ سے بھی کی گئی۔ ہم سب جانتے ہیں نا کہ مشہور واقعہ آپ کو یاد ہوگا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، وہ کہتے ہیں کہ ایک دن بھوک سے میں بہت نڈھال اور پریشان تھا اور انتہا کی بھوک لگ رہی تھی، کھانے کو کچھ نہیں تھا، کئی دن سے کھانے کو کچھ نہ ملا تھا، تو میں نے سوچا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں سے گزرے تو ان سے کوئی بات پوچھوں تاکہ اسی بہانے مجھ سے وہ گھر چلنے کا کہیں اور کچھ کھلانے کا کہیں۔ ابو بکر گزرے، میں نے ان سے وہ آیت کا مطلب پوچھا، ایک آیت پڑھ کر سنا اور کہا کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ انہوں نے آیت کا مطلب سمجھایا اور آگے بڑھ گئے، وہ پھر تھوڑے سے مایوس ہو گئے۔ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہوں نے کہا کہ چلو ان سے پوچھتا ہوں، شاید یہی مجھے کھانے کے لیے گھر لے کر جائیں۔ لیکن اتنے خوددار تھے، آپ دیکھیں کہ یہ لوگ زبان سے نہیں کہتے تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہوں نے بھی آیت کا مطلب سمجھایا اور آگے گزر گئے۔ اس کے بعد اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تشریف لائے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر اللہ کے رسول مسکرائے اور فرمایا کہ اے ابو ہریرہ کیا بھوک لگی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور انہوں نے یہ بھی فرما دیا کہ میں نے ان لوگوں سے پوچھا آیت کا مطلب کہ شاید مجھے کچھ کھلا دیں پلا دیں، لیکن انہیں یہ اس بات کا احساس نہیں ہوا۔ اللہ کے رسول نے میرے چہرے سے میری مراد سمجھ لی، فرمانے لگے اے ابو ہر یا اے ابو ہر، میں نے کہا لبیک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا میرے ساتھ چلو، پھر آپ چلنے لگے، میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ پھر آپ نے اپنے گھر میں داخل ہوئے، میں نے داخلے کی اجازت چاہی تو مجھے بھی اجازت مل گئی۔ جب آپ داخل ہوئے تو آپ نے گھر دودھ کا ایک پیالہ پایا، آپ نے اپنے اہل خانہ سے پوچھا کہ یہ دودھ کا پیالہ کہاں سے آیا ہے؟ آپ کو بتایا گیا کہ فلاں شخص نے آپ کے لیے ہدیہ بھیجا ہے۔ آپ نے فرمایا یا ابو ہر، میں نے کہا میں حاضر ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا کہ جاؤ تمام اہل صفہ کو بلا لاؤ۔ اب آپ دیکھیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے صحابہ کرام تھے کہ جھوٹ ان کے دل میں شامل نہیں رہتا تھا، جو بھی کہتے سچ بات کہتے تھے۔ وہ کہنے لگے کہ میں نے جب دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ جاؤ اصحاب صفا کو بلا لاؤ، اور مجھے یقین تھا کہ اللہ کے رسول ایسے ہی کہیں گے، اور مجھے یہ بات دل میں اچھی نہ لگی، یعنی مجھے اصحاب صفا کو بلانا اچھا نہ لگا۔ میں نے سوچا آخر یہ دودھ ہی کتنا ہے کہ سارے صفا والوں میں تقسیم ہوں، اور اس کا حقدار تو صرف میں تھا اور یہ دودھ پیتا اور اپنی قوت بحال کرتا۔ آپ دیکھیں کتنی سچ بات انہوں نے فرما دی نا۔ تو یہ لوگ دل میں رکھنے والے نہیں تھے، نہیں خود ہی اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں، خود ہی اپنے دل کی کیفیت بھی بیان کر دی۔ ہم تو کیا کرتے ہیں، جیسے اللہ کے رسول نے فرماتے ہیں کہ تم لوگ بھوک اور جھوٹ کو جمع کر دیتے ہو، کسی کے گھر جاتے ہو اور لوگ کہتے کہ بھائی کھائیے، کھانا کھا کر جائیے گا، ہم کہتے نہیں بھوک نہیں ہے، جبکہ بھوک لگ رہی ہوتی ہے، اور خصوصاً کسی اور کے گھر گئے اگر تو وہاں کی خوشبوئیں سونگھ کر تو اور زیادہ بھوک لگتی ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، جو بات دل میں ہوتی ہے وہ زبان پر نہیں لاتے، جو زبان پر ہوتی ہے وہ دل میں نہیں ہوتی۔ ہوتا ہے نہیں ہوتا ایسا بتائیے؟ تو جب بھی ابھی کہیں گئے اور اگر بھوک لگ رہی ہو تو کوئی بات نہیں، اس میں کوئی برائی کی بات نہیں کہ یہ کہہ دینا کہ ٹھیک ہے جو ہے وہ پیش کر دیجئے، سخت زوروں کی بھوک لگی ہے، تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے، تو جھوٹ نہیں کہنا چاہیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ سے کہا کہ جاؤ اصحاب صفا کو بلا لاؤ۔ وہ کہتے ہیں کہ میں دل میں تنگی محسوس کر، یعنی ایک تھوڑا سا وہ محسوس کرتے ہوئے کہ جو بات مجھے اچھی نہ لگی کہ میں اصحاب صفا کو بلانے گیا، اور آپ کو سوچنا کیسے کہا ہوگا چلو دودھ پینے، یعنی اس وقت ان کا رویہ بھی کیسا ہوگا، کیونکہ ان کو اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ سوچتے سوچتے اصحاب صفا کے پاس آئے، انہیں بلایا، پھر انہوں نے اجازت طلب کی، سب لوگ اللہ کے رسول کے گھر میں اپنی اپنی جگہ بیٹھ گئے، اور آپ نے فرمایا اے ابو ہر، میں نے کہا لبیک اللہ کے رسول، فرمایا یہ پیالہ لے لو اور انہیں دے دو۔ چنانچہ میں نے پیالہ لے لیا اور ہر ایک کو پلاتے رہے، ایک کے بعد دوسرے، دوسرے کے بعد تیسرے، سارے لوگوں نے دودھ پیا، اس کے بعد آخر میں صرف آپ اور اللہ کے رسول بچ گئے. پھر اللہ کے رسول نے کہا کہ اے ابو ہریرہ تم خود پی لو. میں نے دودھ پیا. پھر اللہ کے رسول نے کہا کہ اور پیو. میں نے اور پیا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اور پیو. میں نے کہا کہ بس اللہ کے رسول اب سیر ہو گئی ہے طبیعت. تب اس کے بعد اللہ کے رسول نے وہ دودھ پیا. تو آپ دیکھیں کہ بعض وقت ایسا بھی ہوتا تھا کہ معجزے کے طور پر یعنی ایک پیالہ دودھ سارے اصحاب صفہ نے پی لیا. لیکن یہ معجزات روز روز نہیں ہوتے تھے, کبھی کبھار ہی ہمیں نظر آتے ہیں. ورنہ تو آپ دیکھیں روز بھوکے رہنے کی ضرورت ہی کیا تھی. لوگ کہتے کہ اچھا معجزات ہو رہے ہیں ہم کیسے بھوکے رہے ہیں, ہمارے لیے بھی معجزات ہونا تھا تو لہٰذا ہم دین کا کام کریں گے. تو ایسا نہیں تھا, کبھی کبھار ایک آدھ دفعہ واقعہ پیش آتا تھا ورنہ ہر دفعہ نہیں ہوتا تھا. کہا جاتا ہے کہ محمد بن سیرین فرماتے ہیں جب شام ہوتی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اہل صفہ کو اپنے صحابہ میں تقسیم کر دیتے, کوئی ایک کو ساتھ لے جاتا, کوئی دو کو, کوئی تین کو. اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ تمہیں نہیں یہ کیسے ہو سکتا کہ میں تمہیں دے دوں یعنی غلام اور اہل صفہ کو چھوڑ دوں کہ ان کے پیٹ بھوک کی شدت سے بل کھاتے رہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اصحاب صفہ کا کتنا زیادہ خیال تھا. اسی طرح سے ایک اور بات جو پتہ چلتی ہے کہ جب جب پھر ان کا یعنی کوئی صحابہ کرام جیسے کہ عبد الرحمن بن عوف ہے یا اور جو مدینہ کے صاحب حیثیت صحابہ کرام تھے, کہتے تھے کہ ایک ایک دفعہ 80-80 لوگوں کو یعنی اصحاب صفہ کو اپنے گھر کھانے کے لیے لے کر جایا کرتے تھے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر ایسے کوئی لوگ ہوں تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کی خبر گیری کریں اور ان کا ساتھ دیں اور ان کی ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہمیں اجر مل سکے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مدینہ آنے کے بعد جو اہم واقعہ تھے وہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی, یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمام کام نپٹائے, مواخات قائم کروائی, میثاق مدینہ ہوا. اور میثاق مدینہ میں سب سے اہم یہ تھا کہ اس میں یہودی اور مسلمانوں کے تعلق سے آپس میں سارے لوگوں کے اس میں حقوق بیان کیے گئے تھے کہ ہر قبیلے کے ساتھ برابری ہوگی. دیت کے بارے میں اس میں لکھایا گیا تھا. پھر جنگ کے بارے میں لکھوایا گیا تھا کہ اگر جنگ ہوگی تو یہودی اور مسلمان آپس میں ساتھ مل کر جنگ کریں گے. یہودی وعدہ خلافی نہیں کریں گے, کسی باہر والوں کے دشمنوں کی مدد نہیں کریں گے کیونکہ اس وقت وہاں پر یہودی آباد تھے. تو میثاق مدینہ ہوا, مواخات ہوئی, مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی, اذان الحمدللہ اذان کو مخصوص کیا گیا, اور پھر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی کا واقعہ پیش آیا. جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ مکہ میں ہی 6 سال کی عمر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو گیا تھا, لیکن وہ صرف 6 سال کی تھیں اس وقت. اب رخصتی 9 سال کی عمر میں ہوئی اور ہجرت کے بعد ہوئی. خود عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ جب ہم لوگ مدینہ آئے تو ابو بکر صدیق, بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ, خود عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو مدینہ کی آب و ہوا راس نہیں آئی اور یہ بیمار ہو گئی, اور اسی بیماری میں ان کے بال جاتے رہے. جب کچھ عرصہ گزرا اور وہ کہنے لگے کہ میرے بال کانوں تک بڑھ آئے, تب والد نے اللہ کے رسول سے بات کی. اللہ کے رسول سے ابو بکر صدیق نے جب بات کی, اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مہر میں دینے کے لیے کچھ نہیں ہے. ابو بکر صدیق نے کہا کہ اللہ کے رسول مجھ سے قرض لے لیجیے اور رخصتی کروا لیجیے. یعنی ابو بکر صدیق کو اپنی بیٹی کی فکر تھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر مہر کی فکر تھی. آپ دیکھیں کہ مہر کتنا ضروری ہے, اسی وقت دے دینا زیادہ بہتر ہے. تو اللہ کے رسول نے ابو بکر صدیق ہی سے قرض لیا اور رخصتی کروا کر لے آئے. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا یہ واقعہ بہت تفصیل سے بتاتی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ جب میں 9 سال کی تھی میری عمر, تب رخصتی ہوئی, میں انصار کی کچھ بچیوں کے ساتھ وہاں پر کھیل رہی تھی اپنے گھر کے پاس, تو کچھ انصار کی عورتیں آئیں, انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر اندر لے کر گئے اور میرا منہ ہاتھ دھلوایا اور مجھے دھلا دھلایا لباس پہنا دیا یعنی مجھے تیار کیا. اور پھر تھوڑی دیر کے بعد ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے. کہا جاتا ہے کہ اس وقت گھر میں پیش کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا, یعنی کھانے پینے کی کوئی اور چیز موجود نہیں تھی, صرف دودھ موجود تھا. تو پھر دودھ کا پیالہ آپ کو دیا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ خود پیا اور پھر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بڑھایا. وہ شرما گئیں, آپ نے اصرار کیا. پھر اس وقت کا یہ جملہ ہے جب آپ کی سہیلیوں کو بھی کہا پینے کے لیے تو انہوں نے بھی نہیں کہا, انہیں انکار کر دیا. تو آپ نے وہی فرمایا کہ جھوٹ اور بھوک کو جمع نہ کیا جائے. پھر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو لباس پہنایا گیا تھا وہ لباس بھی کوئی نیا لباس نہیں تھا, لیکن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ وہ لباس اتنا بہترین تھا کہ انصار کی عورتیں وہی لباس بعد میں آریتن مانگ کر لے جایا کرتی تھیں. یعنی آپ دیکھیں اس زمانے کی سادگی, آپ دیکھیے کہ دلہن کو رخصت کرتے وقت دھلا دھلایا لباس پہنایا گیا, لیکن وہ بہترین لباسوں میں سے ایک لباس تھا. اور اس زمانے میں یہ بات بھی معیوب نہیں تھی کہ انصار کی عورتیں وہی لباس عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مانگ لیتی تھیں اپنی ان کی بیٹیوں کی یا کسی کے رخصتی کے وقت. اب آپ مجھے بتائیے کہ آج کی دلہن دھلا دھلایا لباس پہنیں گے ہمارے یہاں کوئی کانسیپٹ ہے؟ ہمارے یہاں شادی کا کیا تصور ہے؟
جی
جو شرارے ہیں مجھے لگتا ہے کہ 1 لاکھ سے کم قیمت نہیں ہے اس کی، ہے نا؟
ٹھیک ہے۔
دوسری بات آپ دیکھیں کہ اس وقت کسی اور کا لباس پہننا معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا، اور ابھی کچھ سالوں پہلے تک بھی ایسا ہوتا رہا۔ یقین جانیے کہ اگر دلہن کا لباس بہت اچھا ہوتا تو جو چھوٹی بہو ہوتی اس کے لیے بھی وہی لباس لے کے چلے جایا جاتا، یا بڑی بہن کا لباس چھوٹی بہن پہن لیا کرتی تھی۔ آپ دیکھیں اس سے فائدہ کتنا تھا، کیونکہ جو دلہن کا لباس ہوتا ہے آپ دیکھیں ایک ہی دفعہ پہننے میں آتا ہے۔ شادی ہوتے ہی یا تو پریگنینسی ہو جاتی ہے یا صحت اتنی زیادہ ہو جاتی کہ یقین ہی نہیں آتا کہ اچھا یہ وہی لڑکی ہے دبلی پتلی سی، تو وہ لباس بیچارہ بیکار ہی ہو جاتا ہے۔ صرف وہ کیبنٹ، ہمارے جو الماریاں ہوتی ہیں، اسی کی نظر ہو جاتا ہے وہ لباس۔ اتنا مہنگا لباس خریدا تھا اور اس کو بس سنبھال کر رکھ دیا، وہ لٹکتا رہتا ہے ہینگر میں، اس کو دیکھ کر کہتے رہتے ہیں کہ ہائے میری شادی کا لباس، اس کو تو میں پہن بھی نہیں پائی زیادہ، تو بہتر ہے کہ کسی اور کے کام آ جائے۔ ہم اس کو سنبھال سنبھال کے رہتے ہیں کہ نہیں، ہماری شادی کی نشانی ہے، نہ خود پہنتے ہیں نہ پہن پاتے ہیں نہ دوسروں کو دیتے ہیں کہ وہ بیچارہ فائدہ اٹھائے۔ اتنا مہنگا لباس ایسے ہی چلا گیا، تو کتنی سادگی تھی نا دیکھیں۔ اور اب یہ سادگی ابھی کچھ سالوں پہلے تک بھی تھی، 10-15 سال پہلے تک بھی تھی، کہ ایک ہی لباس دوسری بہو کو بھی دے دیا جاتا تھا۔ لیکن اب تو اگر دلہن تو بعد میں بولے گی، لیکن دلہن کی اماں پہلے بول دے گی کہ اچھا میری بیٹی کو پرانا لباس لا لیا آپ لوگوں نے، آپ کی ہمت کیسے ہوئی؟ تو ہم نے خوشیوں کو کیسے سمجھے؟ خوشیاں ہم نے سمجھ لیا کہ جتنا زیادہ پیسہ ہم برباد کریں گے اس سے خوشیاں حاصل کریں گے، تو خوشیاں حاصل کرنے کا یہ نقطۂ نظر اسلام ہمیں نہیں پیش کرتا۔ تو بہرحال دھلا دھلایا لباس ان کو پہنایا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی بے مثال زندگی تھی۔ اگر ہم کو کسی کی ازدواجی زندگی دیکھنی ہو، خوشگوار، خوبصورت، ہر طرح سے جس میں یعنی ہر چیز نظر آتی ہے، فطرت کی جو بھی چیزیں ہیں، کہ جو نیچرل چیزیں ہوتی ہیں، ناراضگی بھی ہے، خوشیاں بھی ہیں، ایک دوسرے کا خیال ہے، محبت ہے، سب کچھ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر بھلا کون مصروف ہوگا؟ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون دین کا اور حدود کا خیال رکھنے والا ہوگا؟ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنا خیال رکھتے کہ ایک دفعہ حبشی کرتب دکھا رہے تھے، عید کا دین تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پردہ ہٹایا اور خود اپنے پیٹ کے پیچھے کھڑا رکھا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیٹ پر ہاتھ رکھے اتنی دیر تک وہ نیزہ بازی کا مظاہرہ دیکھتی رہیں۔ بخاری اور مسلم میں یہ بات ہم کو ملتی ہے کہ حبشی کرتب دکھاتے رہے، دروازے پر چادر کا پردہ پڑا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رہے، مسلسل کھڑے رہے۔ اللہ کے رسول نے ایک دفعہ بھی یہ نہیں کہا کہ اے عائشہ ہٹو، مجھ پر وزن پڑ رہا ہے، اے عائشہ بہت دیر ہو گئی، مجھے فلاں جگہ جانا ہے، مجھ سے تو یہ ڈیلیگیشن ملنے آنے والا تھا، میں اتنا مصروف ہوں اور تم یہ کیا کام کر رہی ہو؟ نہیں، بلکہ خود کھڑے رہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جب تک میں خود بیزار نہیں ہو گئی، میرا دل بھر نہ گیا، تب تک اللہ کے رسول مسلسل کھڑے رہے، ایک دفعہ بھی یہ نہیں کہا کہ بس کرو۔ کتنا خیال تھا آپ کو بیویوں کا؟ آج ہمارے لوگ دیکھ لیں ذرا، جو مرد حضرات ہیں، کہ وہ اپنی بیویوں کا کتنا خیال رکھتے ہیں، ان کی خواہشات کا، یا ٹھیک ہے بے جا خواہشات نہیں ہونی چاہیے، لیکن جو جائز خواہشات ہیں۔ ہمارے یہاں پر تو کانسیپٹ یہ دے دیا گیا نا، یعنی آج کل غیر مسلم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام میں بیوی کے تعلق سے کانسیپٹ یہ ہے عورتوں کو عقل نہیں ہوتی، یہ ہمارے یہاں جملے کہے جاتے ہیں، عورت سے مشورہ نہ لو۔ تو یہ جھوٹی حدیثوں کو اس طرح سے پھیلایا گیا، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو عورتوں کے لیے فرمایا تھا کہ یہ نازک آبگینے ہیں، میں تمہیں نازک آبگینوں کے بارے میں وصیت کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کبھی عورت کے چہرے پر نہ مارو، ایک چیز تمہیں اگر پسند نہ آئے تو ہو سکتا ہے دوسری اللہ تعالیٰ نے اس میں خوبی رکھ دی ہو۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تھیں۔ تو اللہ کے رسول نے یہ نہیں فرمایا کہ بس بس کرو عائشہ، بلکہ مسلسل کھڑے رہ گئے، یہاں تک کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل نہ بھر گیا۔ وہ کہتی کہ یہاں تک کہ میرا دل بھر گیا اور میں لوٹ آئی، لیکن آپ نے ختم نہیں کیا دکھانا، یہ نہیں کہا کہ عائشہ جلدی کرو، مجھے نماز پڑھنے جانا ہے۔ پھر کہنے لگی کہ ایک دفعہ کا موقع تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاید کسی لشکر کے ساتھ جا رہے تھے، یا پھر تنہائی کا موقع تھا، یا بہرحال جو بھی موقع رہا ہو، ایک دفعہ دوڑ لگائی آپس میں، دونوں نے دوڑ کا مقابلہ کیا، سفر میں تھے، دوڑ میں مقابلہ ہوا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں جیت گئی۔ تو اب یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں۔ اب یہاں دیکھیں آپ، یہ بات مجھے ہمیشہ بہت کلک کرتی ہے دل میں، کہ ہمارے یہاں پر ایک دیندار طبقے کے تعلق سے جو دلوں خیالات یہ تصور بنا لیا گیا ہے کہ اچھا دیندار طبقہ، یا کوئی عالم دین، کوئی اسکالر ہے اگر ہمارے یہاں کے، تو تو اسکالر کے تعلق سے ایسے شبیہ بنا لی گئی ہے کہ اسکالر نے ہنسنا نہیں چاہیے، اسکالرس نے بولنا نہیں چاہیے، اسکالرس نے اپنی بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھ کر ہنسنا بولنا نہیں چاہیے، اسکالرس نے کھانا نہیں کھانا چاہیے، اسکالرس نے بازار میں نہیں چلنا چاہیے۔ یعنی ہم چاہتے کہ اچھا کوئی بس فرشتہ ہو، تو کیسے ہو سکتا ہے؟ بولے بتائیے، دیکھیں اللہ کے رسول سے بڑھ کر کوئی ہو سکتا ہے؟ متقی، پرہیزگار، اللہ سے ڈرنے والے۔ لیکن اللہ کے رسول نے اپنی بیوی کے ساتھ دوڑ لگائی اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیت گئیں۔ ہمارے یہاں کے ابھی کوئی اسکالر، آپ سوچ لیں کوئی بہت بڑے جو بھی آپ کے ذہن میں اسکالر آتے ہوں گے، اب اگر کوئی وہ عالم دین اپنی بیوی کے ساتھ دوڑ کا مقابلہ لگاتے ہیں، اب آپ بتائیے کہ آج ہمارا معاشرہ کیا کہیں گا؟ ہم خود بھی اگر، یعنی ہم دوسروں کے بارے میں کیوں کہیں، ہمارا خود کا کیا رویہ ہوگا؟ جی باتیں بنائیں گے، مذاق کریں گے، اچھا یعنی ہم اس اسکالر کے آئندہ کبھی کوئی دروس نہیں سنیں گے، کوئی تقریریں نہیں سنیں گے کہ اچھا یہ تو اپنی بیوی کے ساتھ اس طرح سے معاملہ کرتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی شوہر اور بیوی اچھے سے رہ رہے ہیں، ہم کو وہ بات پسند نہیں آتی ہے۔ جی ہاں، عالم دین ہو کے یہ کام کر رہے ہیں، یا جو بھی ہم لوگوں نے بنا رکھے ہیں اپنے طور پر جو سوچ اور خیالات ہمارے۔ پھر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ پھر ایک دفعہ ایسا موقع اور آیا، وہ کہتی ہیں کہ اس وقت میرا جسم بھاری ہو گیا تھا، اللہ کے رسول نے کہا کہ آؤ پھر دوڑ کا مقابلہ کرتے ہیں۔ کہنے لگی کہ جب ہم نے دوڑ لگائی تو اس دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیت گئے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے عائشہ، یہ اس دن کا جواب ہے۔ اب آپ دیکھیں اللہ کے رسول نے یاد بھی رکھا ماشاء اللہ، اور واپس یعنی جواب بھی دیا کہ یہ اس دن کا جواب ہے، یعنی اس دن تو تم جیت گئی تھی، اب میں جیت گیا ہوں، تو یہ اس دن کا جواب ہے۔ اس طرح سے آپس کے معاملات ان کے ہوتے تھے۔ یہ بات بھی ہمیں پتہ چلتی ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی ناراض بھی ہو جایا کرتی تھیں، حالانکہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار آ کر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تنبیہ کرتے رہتے تھے کہ تم لوگ اللہ کے رسول سے ایسی زبان میں بات کرتی ہو، اونچی زبان میں بات کرتی ہو، اور ان کو زجر و توبیخ کرتے تھے۔ لیکن اللہ کے رسول اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو معاملہ تھا، ظاہر سی بات ہے میاں بیوی تھے۔ تو اصل دیکھیں، اصل چیز کے ذہنی ہم آہنگی ضروری ہے، یعنی آئیڈیالوجیکل ڈفرینس ہو تو گزارا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن اگر یہ ڈفرینس نہ ہو تو گزارا بہت آسان ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک دفعہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اے عائشہ، میں جانتا ہوں تم مجھ سے کب ناراض ہوتی ہو اور کب راضی ہوتی ہو۔ وہ کہتی ہیں کہ واللہ یا رسول اللہ، کیسے؟ آپ نے فرمایا کہ جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہو ابراہیم کے رب کی قسم، اور جب تم مجھ سے راضی رہتی ہو تو کہتی ہو محمد کے رب کی قسم۔ تو آپ دیکھیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول، واللہ صرف زبان کی حد تک، یعنی میں آپ سے دل سے ناراض نہیں ہوتی ہوں اللہ کے رسول۔ کتنی محبت تھی نا، اللہ کے رسول کو بھی بہت محبت تھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اور آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہم نے دو محبت کرنے والوں میں نکاح سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں دیکھی۔ تو آج کے ہمارے معاشرے کو یہ بات بتانے کی ضرورت ہے کہ اصل جو محبت ہوتی ہے وہ نکاح سے پیدا ہوتی ہے، نہ کہ ویلنٹائن ڈے منانے سے، اور نہ ایک دوسرے کو تحفے تحائف دینے سے شادی سے پہلے۔ نہیں، آج ہمارے پر کانسیپٹ کیا ہو گیا ویسٹرن کنٹریز کے سامنے رکھ کر، یا ان کے رویے کو سامنے رکھ کر، کہ اچھا شادی سے پہلے خوب انڈرسٹینڈنگ ہو جانا چاہیے، تو سارے تعلقات روا رکھ لو۔ تو یہ بات درست نہیں ہے۔ اسلامی کلچر ہی ہمارا، بالکل ہمارا اسلام کا کلچر بالکل الگ ہے۔ ہمارا اور اسلام کا اور مغربی جو قومیں ہیں ان کا کوئی تال میل ہو ہی نہیں سکتا، کلچر میں، نہ لباس میں، نہ رہن سہن میں، نہ اٹھنے بیٹھنے میں۔ ہم بالکل مختلف لوگ ہیں، ہم امت محمدیہ ہیں، ہمارا دین اسلام ہے، ہم کو اسلام کی قدروں کو بحال رکھنا ہے، اور وہ لوگ تو ان کا سارا کلچر ہی بے حیائی پر مبنی ہے۔ تو آپ دیکھیں یہ جو محبت ہوتی ہے نکاح کے ذریعے سے، یہ پائیدار محبت ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی محبت تھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کتنی دونوں میں ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کا خیال رکھنے کا جذبہ تھا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول اپنا سر اندر کرتے اور میں آپ کے سر میں تیل ڈالتی اور کنگھی کر دیا کرتی تھی، یعنی اپنے ہاتھ سے خدمت کرتی تھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم ایک ہی لحاف میں ہوتے اور وہی نازل ہو رہی ہوتی، یعنی اس قدر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی وہی نازل ہو رہی ہوتی۔ ایک دفعہ کا ذکر، اتنی ذہین تھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ گڑیوں سے کھیل رہی تھی اور اللہ کے رسول نے منع نہیں کیا گڑیوں سے کھیلنے کے لیے۔ تو آپ نے دیکھا کہ گڑیوں کے ساتھ اس میں گھوڑا بھی ہے اور گھوڑے کو پر لگے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے عائشہ، یعنی گھوڑے کو پر، یعنی گھوڑے کو تو پر نہیں ہوتے۔ کہنے لگی کہ اے اللہ کے رسول، کیوں سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے کے پر نہیں تھے؟ یعنی اتنی ذہین تھی مجھے۔ آپ دیکھیں کہ اس دور میں ان کو یہ ساری باتیں یاد تھیں، اسلامک ہسٹری، قرآن کے جو قصص ہیں وہ سب یاد تھے۔ اسی طرح سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میرے ساتھ سہیلیاں کھیلنے آ جایا کرتی تھیں، جب وہ اللہ کے رسول کو دیکھتی تو وہ بھاگ جایا کرتی تھیں، تو اللہ کے رسول خود اٹھ اٹھ کر جاتے اور ان سہیلیوں کو پکڑ کر لاتے کہ ساتھ میں کھیلو۔ یعنی یہ آپ کا معاملہ تھا، اس قدر آپ خیال رکھتے تھے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں، ایک اور جو سب سے بڑا اعتراض کیا جاتا ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح پر، ان کی عمر کے تعلق سے، آپ یقین جانے کہ اس پر جتنی کتابیں مستشرقین نے لکھی اور خود مسلمانوں نے لکھی اور اس قدر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر الزامات لگائے گئے ہیں کہ اس کا اس وقت تو اس کا ذکر کرنا کسی طرح مناسب ہی نہیں ہے. اتنے زیادہ لوگ ہیں جنہوں نے اس پر اعتراضات کیے ہیں, اور ابھی تک یہ سلسلہ اللہ کے رسول کی زندگی سے لے کر ابھی تک یہ سلسلہ جاری ہے, اللہ کے رسول کی وفات کے بعد سے. اب دیکھیے کہ اس زمانے میں عمر ایج ڈفرینس کوئی معنی ہی نہیں رکھتا تھا. ہم خود دیکھتے ہیں کہ جب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے رشتہ بھیجا اللہ کے رسول نے, جو خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئی تھی رشتہ لے کر اللہ کے رسول کی طرف سے, تو اس وقت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آلریڈی رشتہ ہو چکا تھا کس سے؟ متم بن ادی کے بیٹے سے. تو یعنی اس زمانے میں اس عمر میں رشتہ کرنا یا رخصتی کرنا کوئی معیوب بات نہیں تھی. اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی بیٹیاں کتنی چھوٹی تھیں اس وقت, رقیہ اور ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہما, لیکن ان دونوں کا ان سے نکاح ہو چکا تھا, اس کے دونوں بیٹوں سے, ابو لہب کے دونوں بیٹوں سے, بھلے ہی رخصتی نہیں ہوئی تھی. تو اس زمانے میں عمر کوئی عمر کا کوئی معاملہ نہیں تھا آبجیکشن اس پر اٹھانے کا. آج کے لوگ کہتے کہ اچھا کیسے اللہ کے رسول نے شادی کر لی اتنی چھوٹی سی لڑکی سے, اور پھر اس پر کئی کتابیں لکھی گئیں کہ بلوغت کا نکاح جائز ہے نہیں جائز ہے, یعنی بلوغت سے پہلے کا نکاح جائز ہے یا نہیں جائز ہے, اور پھر دوسرے ملکوں کے قوانین کے مطابق اسلام کو بھی اسلام میں بھی اس کو ٹھونسا جانے لگا اور کہنے لگا کہ 18 سال سے پہلے لڑکی کی شادی نہیں کر سکتے. بعض مسلم ممالک ایسے ہیں جنہوں نے قانون بنا دیا ہے 18 سال کی عمر سے پہلے اگر آپ نے شادی کر دی تو والدین کو الٹا جیل میں ڈال دیا جائے گا, لڑکی کی اجازت کے بغیر آپ شادی نہیں کر سکتے. تو آپ مجھے بتائیے کہ پھر ایسی لڑکیاں کس طرح سے رسوا ہوتی ہیں جو اپنے والدین کی اجازت کے بغیر, جب گورنمنٹ اس لیول پر آزادی دے کے لڑکیوں کو اجازت ہے اپنی مرضی سے شادی کرنے کی, آپ بتائیے وہ خاندانوں کا کیا حال ہوگا پھر, اور کدھر ہمارا کلچر یعنی ہمارے رہنما ہم کو لے کر جا رہے ہیں آج. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر اعتراض اٹھانا ہوتا تو ہم دیکھتے ہیں کہ کفار مکہ یا مدینہ کہیں پر بھی ہم کو پوری ہسٹری میں ایون نہ منافقین نے نہ مشرقین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نکاح پر اعتراض نہیں اٹھایا. تو سب سے پہلے تو جواب ہی ہے اس بات کا کہ عمر کا فرق کوئی معنی نہیں رکھتا. آپ کی اگر ذہنی ہم آہنگ ہے, اس زمانے میں جو عرب کی لڑکیاں ہیں اس کے بارے میں بہت سارے لوگوں نے بہت اچھے اچھے جوابات لکھے ہیں, تو اس زمانے میں 9 سال میں عورتیں 8 سال 9 سال کی عمر میں لڑکیاں بالغ ہو جایا کرتی تھیں, اور وہ اپنی پوری ذمہ داری احسن طریقے سے نبھا سکتی تھیں. اور ابھی بھی ہم جانتے ہیں, ہم چونکہ عرب ممالک میں ہی رہتے ہیں, ہم سب جانتے ہیں کہ عرب کی جو لڑکیاں ہوتی ہیں آپ دیکھیں ایک تو بہت جلدی وہ بالغ ہو جاتی ہیں, ان کی اٹھان ایسی ہوتی ہے کہ ہمارے یہاں کے جو 18 سال کی لڑکیاں ہیں یہاں کی 12 سال کی لڑکیاں ویسی نظر آتی ہیں, ہوتا ہی نہیں ہوتا آپ بتائیے. تو یہاں کی غذا آب و ہوا اس بنا پر یہاں لڑکیاں جلدی بالغ ہو جاتی ہیں, اور اس زمانے میں تو پھر نہ کوئی ایئر کنڈیشن تھے نہ کچھ اور معاملات تھے, تو ہر جگہ کا ماحول مختلف ہوتا ہے. اس زمانے میں 9 سال میں شادی کرنا کوئی یعنی اس میں کوئی برائی نہیں تھی, اور وہ لوگ 9 سال میں رخصتی کر دیتے تھے, 8 سال 9 سال میں لڑکیوں کی شادیاں ہو جاتی تھیں اور وہ اپنی ذمہ داری نبھاتی بھی ہیں. اور اگر ایسا کچھ ایج ڈفرینس کا معاملہ ہوتا اور یہ سمجھ میں آتا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھدار نہیں تھیں, ذہین نہیں تھیں, بہت چھوٹی تھیں, نابالغ تھیں, تو پھر وہ جو واقع تخیر ہوا تھا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ نے کہا کہ میں ایک بات تم سے کہتا ہوں اے عائشہ, بہت سوچ سمجھ کر جواب دینا, جواب دینے میں جلدی نہ کرنا, اپنے والدین سے مشورہ کر لو پہلے جا کے. وہ کہتی ہیں کہ کہیے اللہ کے رسول کیا معاملہ ہے. اللہ کے رسول نے قرآن کی وہ آیت پڑھ کر سنا دی کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کی بیویوں کو اختیار دیا ہے کہ چاہے تو نبی کو اختیار کریں اور دنیا اور آخرت کی بھلائی سمیٹے دوہرے اجر کی وہ مستحق ہوں گی, اور چاہے تو ہمارا نبی آج ان کو طلاق دے دے. اس کو آیت تخیر کہا جاتا ہے, اختیار دیا جاتا ہے بیوی کو, تو چاہے تو تم خود علیحدہ ہو جاؤ اور رہنا چاہو تو رہو. تو وہ کہتی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے والدین سے مشورہ کرنے کی بھلا کیا ضرورت ہے, میرا جواب ابھی آپ لے لیجئے, میرا جواب تو یہی ہے کہ میں آپ کے ساتھ رہنا گوارا کرتی ہوں, پسند کرتی ہوں. تو اگر ایسے ہی ایج ڈفرینس ہوتا اور ایسے ہی وہ دونوں کی آپس میں نہ بنی ہوتی, اور اگر وہ یہ کہتی ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہ اچھا اتنے عمر والوں سے میری شادی کر دی گئی ہے, لہٰذا وہ تو سب سے پہلے یہ بات کہتی کہ ٹھیک ہے مجھے علیحدگی چاہیے, لیکن انہوں نے تو اپنے والدین سے مشورہ کرنا بھی گوارا نہیں کیا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے. اب بھی اس وقت اسی عمر میں وہ کتنی سمجھدار تھی ماشاءاللہ, کہنے لگی کہ اللہ کے رسول مجھے آپ پسند یعنی مجھے آپ کے ساتھ رہنا پسند ہے, اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ اللہ کے رسول میرا یہ جواب کوئی اور بیویوں کو نہ بتائیے گا, وہی والی بات جو خواتین میں ہوتی ہے نا جو جا نہیں سکتی عادت. تو یہ معاملہ تھا ان کا, تو آپ دیکھیں. پھر دوسری بات, اس زمانے میں یہ ایج کوئی معیوب نہیں سمجھی جاتی تھی, اگر مایوب سمجھی جاتی تو کفار مکہ سب سے پہلے اعتراض اٹھاتے, منافقین مدینہ سب سے پہلے اعتراض اٹھاتے, لیکن ان لوگوں نے کوئی اعتراض نہیں اٹھایا. تو ہم کون ہوتے ہیں اعتراضات اٹھانے والے, ہم کہتے ہیں ہائے کیسے کر دیا ہوں گا 9 سال میں شادی, بھلا یہ بھی کوئی بات ہوئی, اور ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں جو بلوغت سے پہلے کی شادی ہے نکاح جائز ہی نہیں ہے, اور ہم نے ایک تصور بنا لے کہ 18 سال سے پہلے لڑکی کی شادی ہی نہ کرو. تو ہو سکتا ہے آج ہمارے ذہن میں 18 سال ہے نا, آج کیا ہے ہمارے ہندوستان میں کیا وہ ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے کئی جاننے والے ہیں جنہوں نے اپنی بیٹی کی شادی 8 کلاس میں کر دی تھی, یعنی لڑکی 13 سال کی لڑکی تھی. اس نے الحمدللہ اتنے بہترین طریقے سے اپنی, ابھی 3 سال ہو چکے ہیں, اپنی اچھی زندگی گزار رہی ہے وہ. اور کئی لڑکیوں کو دیکھا جن کی 9 کلاس میں, جن کی 10 کلاس میں شادی ہو گئی, اور انہوں نے اپنی ذمہ داری بہت احسن طریقے سے نبھائی. تو ضروری کیا ہے کہ 18 ہی ہو. آج ہمیں جس کو 18 کہہ رہے ہیں, آج سے 100 سال کے بعد, یعنی ہم چلے جائیں گے دنیا سے اور نئی جنریشن آئے گی, آج سے 100 سال کے بعد تصور کریں اور وہ کہیں کہ ہمارے بارے میں حیرت کریں, ہائے 18 سال میں شادی کر دیتے تھے, کیسے لوگ تھے بے وقوف بےچارے, اتنی جلدی لڑکی پر ذمہ داری ڈال دی, کم سے کم 30 سال میں تو کرنا تھا. یعنی اس زمانے میں شاید بڑھاپے میں شادی ہوتی ہو, ہونے لگے, ہم نہیں بتا سکتے نا کہ آگے چل کے کیا ہو. آج تو لڑکیاں پی ایچ ڈی کر رہی ہیں یا پھر جو بھی کر رہی ہیں تو عمر اتنی ہو جاتی ہے, تو اب آگے 100 سال کے بعد پتہ نہیں کیا ہو, اور وہ ہمارے بارے میں اظہار خیال کرے کہ کیسے بے وقوف لوگ تھے, کیسے 18 میں شادی کر دیتے تھے, کم سے کم 30 میں تو کرنا چاہیے تھا. پاسبلٹیز میں سے ہے یا نہیں بتائیے یہ بات بھی. تو ہم کو اس زمانے کے لوگوں نے جب اعتراض نہیں کیا تو ہم کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم اعتراض کریں, اس زمانے میں یہ عام بات تھی. تو بہرحال یہ ہم دیکھتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو زندگی تھی, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص ایک طرح سے رحم اور فضل تھا اللہ تعالیٰ کا, کہ اللہ تعالیٰ نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کی زندگی میں لے آیا, اور ایسے وقت میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کی زندگی میں داخل ہوئیں, یعنی ان کی 9 سال کی عمر تھی اور ذہانت اپنے عروج پر تھی, ان کا حافظہ بہت تیز تھا ماشاء اللہ, یہ خدا داد صلاحیت تھی ان کو. اب یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا فائدہ سب سے بڑا امت مسلمہ کا ہوا, عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 9 سال اللہ کے رسول کی خدمت میں رہیں, زندگی میں رہیں, یعنی 18 سال کی تھیں تو اس وقت وہ بیوہ ہوئیں, اور اس کے بعد تقریباً 50 سال, 48 یا 50 سال کا ہم کو ذکر ملتا ہے اللہ کے رسول کی وفات کے بعد, وہ تقریباً 50 سال تک مسلمانوں میں دین کی تبلیغ عام کرتی رہیں, فقہی مسائل, یعنی کون سی فیلڈ تھی دین کی جو وہ نہ جانتی ہوں, ماشاء اللہ حرفاً مولا تھیں, اتنا اللہ تعالیٰ نے ان کو ذہانت بخشی تھی. قرآن کا نزول ہو رہا تھا, قرآن کی جو جو آیتیں نازل ہوتی اس کا مطلب اللہ کے رسول سے پوچھا کرتی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احادیث بیان کرتے, اگر کوئی حدیث سمجھ میں نہ آتی تو اس کا مطلب پوچھا کرتی. فقہ کے جو مسائل ہیں, طہارت کے مسائل, 2/3 حصہ آج ہمارا جو ہم کو معلوم ہے دین کا, جس کی وجہ سے آج ہم اگر ہم محروم ہو جاتے اگر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ بتاتی, وہ اتنی ذہین تھی. اب آپ دیکھیں کہ یہ ساری جو چیزیں تھیں, کوئی جو گھر کا فرد ہے وہی بتا سکتا ہے نا, یعنی بیویاں ہی بتا سکتی ہیں, جو اللہ کے رسول کی زندگی کا آدھے سے زیادہ حصہ تھا وہ ان کا گھریلو حصہ تھا. یہ جو دین کی دعوت کا کام ہے تو باہر صحابہ کرام دیکھ رہے تھے, لیکن یہ اندر کا حصہ کون بتاتا اللہ کے رسول کی زندگی کا؟ تو یہ امہات المومنین نے بتایا. اسی یہی حکمت کار فرما تھی اللہ کے رسول کو, اللہ تعالیٰ نے جو اسپیشل پرمیشن دی تھی کہ آپ 4 سے زیادہ نکاح کر سکتے تھے, تو آپ نے 4 سے زیادہ نکاح کیے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پرمیشن کی بنا پر کیے, آپ کو اسپیشل پرمیشن ملی تھی, اور اسی بنا پر کیے کہ ہر بیوی نے اپنے طور پر اللہ کے رسول کی مختلف چیزیں یاد رکھیں اور دین کا وہ حصہ ہم تک پہنچایا, جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا امہات المومنین کے بارے میں کہ وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ, کہ اللہ تعالیٰ کی جو آیاتیں پڑھی جا رہی ہیں تمہارے گھروں میں اس کا ذکر کرو. تو یہ امہات المومنین کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے, یقین جانیے کہ انہوں نے دین کا وہ حصہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیڈ روم کی حالت تھے وہ بھی ہم کو بتا دیے, ورنہ کیسے آپ یقین نہیں کہ پھر ہم اسلامی زندگی کیسے گزارتے, ہمارے طہارت کے مسائل ہے, جنابت کے مسائل ہے, یہ سب ہمیں کیسے معلوم ہوتے؟ یہ انہی امہات المومنین کی وجہ سے معلوم ہوئے. کہا جاتا ہے کہ تابعین آتے ہیں دروازے پر اور کہتے ہیں کہ پوچھنا کچھ چاہتے ہیں لیکن پوچھ نہیں پاتے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ کیا بات ہے تم پوچھ نہیں رہے, تم پوچھو. کہنے لگے کہ شرم آتی ہے, کہنے لگے کہ میں تمہاری ماں ہوں اور ماں سے کوئی یعنی پوچھنے میں شرمانا نہیں چاہیے. اور پھر انہوں نے یہ ساری باتیں بتائی کیونکہ وہ تابعی پوچھنا چاہتے تھے کہ غسل جنابت کا طریقہ کار کیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو آج ہم پاکی سے محروم ہو جاتے نا پھر اگر اللہ کے رسول کے سارے ہم کو طریقے پتہ نہ چلتے جو آپ کا معمول تھا. پھر ان کے بارے میں آتا ہے کہ ماشاء اللہ اتنی وہ ذہین تھیں, اللہ کے رسول کے وفات کے بعد ان کا گھر جو ہے وہ علم کا ایک مرکز گہوارہ بن گیا تھا. انہوں نے 80 علماء کو ٹیچ کیا, ماشاء اللہ ان کی معلمہ تھیں, 2210 احادیث ان کو یاد تھیں, بڑے بڑے صحابہ کرام مسائل پوچھنے کے لیے ان کے پاس آتے تھے. تو ان کے بارے میں بڑے بڑے صحابہ کرام وراثت کا جو مسئلہ ہوتا تھا وہ بھی ان سے پوچھنے کے لیے آتے تھے. علم الفرائض میں ماشاء اللہ یہ بہت ماہر تھیں, علم الانساب میں بہت ماہر تھیں, ماشاء اللہ ان کے والد سے انہوں نے یہ علم سیکھا تھا, یعنی جو خاندانی نسب نامہ ہوتا ہے اس کا علم. 2/3 فقہ جو ہے آج ان کی وجہ سے امت مسلمہ کو ملی ہے, امت مسلمہ فیض یاب ہو رہی ہے. امام زہری, مسروق، بڑے بڑے جو علماء کرام تھے، محدثین، جو بڑے بڑے عالموں کے عالم تھے، یہ محدث، یہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے سیکھا تھا. امام شہاب زہری اور مسروق، یہ سب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر تقریر کرنے میں کسی کو ماہر نہیں پایا. الفاظ کا چناؤ جس طرح سے وہ کرتی تھی، کسی اور کے بس کی بات نہیں ہے. پھر ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے امت کو بہت ساری سہولیات فراہم کی، انہیں اللہ تعالیٰ نے ذریعہ بنایا. اللہ تعالیٰ چاہتا تو ویسے بھی وہ کام ہو سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذریعہ بنایا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ تیمم کا جو واقعہ ہے، وہ بھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے ذریعے ہی پیش آیا. ہم سب جانتے ہیں کہ ایک سفر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں، اور اللہ کے رسول کا معاملہ یہ ہوتا تھا کہ آپ ہر سفر کے وقت قرآن ڈالتے تھے، اور جس کا نام آتا اسی اپنی انہیں بیوی کو آپ ساتھ لے کر چلتے تھے سفر میں. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کا قرآن نکلا، اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سفر میں ساتھ تھیں. جب واپسی پر یہ لوگ آ رہے تھے تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی کا ہار مستعار لے کر پہنا تھا، اور یہ بھی آپ دیکھیں کہ ایک نیچرل چیز. ہم کو جو سیرت میں جو بات نظر آتی ہے نا، ہم کو لگتا ہے، مطلب یہ نہیں، ہمیں لگتا ہے کہ یہ لوگ بناوٹی لوگ نہیں تھے. یعنی سب سے بڑی جو بات ہم کو سیکھنے کو ملتی ہے، بالکل نیچرل، ہم لوگوں کی طرح، یعنی جو عام سے لوگ ہوتے ہیں ویسی ان کی خواہشیں تھیں، ویسی ہی ان کے سوچ تھی. بس یہ لوگ اللہ کے رسول کی تربیت میں ساتھ رہتے رہتے ماشاءاللہ انہوں نے اپنے نفس کا تزکیہ کرنا سیکھ لیا تھا. ہم میں سے ہر ایک، ہم خواتین کے، ہم انکار کر سکتے ہیں کہ ہم کو زیورات پسند نہیں ہوتے ہیں؟ کر سکتی ہیں، انکار بتائیے. عورت کے سب سے پسندیدہ ٹاپک یا جو اس کا پسند کا کام ہے وہ کیا ہے؟ شاپنگ یا پھر زیورات یا لباس، ہے نا، یہی چیز پسند ہے. تو وہی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بھی وہی چیزیں تھیں، یعنی وہ ان کو بھی زیورات پسند تھے. لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ ابو بکر صدیق کے گھر کی حالت بھی ایسی نہیں تھی، نہ ہی اللہ کے رسول کی. تو انہوں نے وہ ہار کسی سے مستعار لیا تھا، یعنی ٹیمپرری کسی سے مانگ کر پہنا تھا. لیکن آپ دیکھیں، اللہ کے رسول نے منع نہیں کیا، اور اللہ کے رسول نے کبھی بھی جو فطری خواہشات ہیں اس کو کچلنے کی کوشش نہیں کی. یعنی جو جائز انسان کی ضروریات کی خواہشات ہوتی ہیں، اس کو پورا کرنے میں کوئی گناہ کا کام نہیں ہے، بلکہ خواہشات کو کنٹرول کرنا یہ اصل بات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی منع نہیں کیا اس طرح سے. تو انہوں نے وہ ہار کسی سے مستعار لیا تھا، اور وہ ہار گم ہو گیا، اور نماز کا وقت ہونے لگا. کہا جاتا ہے کہ سب لوگ پریشان ہو گئے، اور باہر خیموں میں سب لوگ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باتیں سنانے لگے کہ یہ کیا ہوا، تمہاری وجہ سے، آپ کی بیٹی کی وجہ سے ہماری نماز کا وقت چلا جا رہا ہے. اور آس پاس کہیں کوئی کنواں نہیں تھا، کوئی جو ہے پونڈ نہیں تھا کہ جس کی وجہ سے لوگ وضو کر سکیں. سارے لوگ پریشان حال گھوم رہے ہیں کہ کیسے نماز پڑھیں، اب نماز کا وقت ہو رہا ہے. اور اسی دوران کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ لگ گئی، اور اللہ کے رسول عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں سر رکھے لیٹے ہوئے تھے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر آتے ہیں خیمے میں، اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زور سے وہ کہتی ہیں کہ بازو میں مجھے چمٹی لینے لگے کہ دیکھو تمہاری وجہ سے پرابلم ہوئی. اور وہ کہتی کہ میں سی بھی نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ اگر میں ہلتی تو اللہ کے رسول نیند سے بیدار ہو جاتے. اب آپ دیکھیں یہ بیوی کی خصوصیت کتنی خدمت گزار تھی نا، ماشاءاللہ، کہ اللہ کے رسول سوئے ہوئے ہیں تو ان کو جگانا گوارا نہیں، اور ان کے والد نے ان کو ایک طرح سے وہ لیا، دھکا لگایا، تو وہ بھی اس پر بھی انہوں نے جو ہے اپنے آپ پر کنٹرول کیا کہ اللہ کے رسول نیند سے بیدار نہ ہو جائیں. اور پھر تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے رسول کی آنکھ کھلی، اور آپ کے اوپر وہی کیفیت تاری ہوئی جو وہی نازل ہوتے وقت ہوتی ہے. اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تیمم کی آیتیں نازل فرمائی ہیں. اب جب یہ تیمم کی آیتوں کے بارے میں پورے لشکر کو پتہ چلا، تو وہی لوگ جو ابھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زود و خوب کر رہے تھے اور باتیں سنا رہے تھے، وہ لوگ خوشیاں منانے لگے اور ابو بکر صدیق کو مبارکباد دینے لگے، اور کہنے لگے کہ اے ابو بکر، یہ پہلا موقع نہیں ہے، یعنی تمہارے گھر والوں کی طرف سے اس سے بھی پہلے ہم کو بہت ساری سہولیات میسر آ چکی ہیں. یعنی تم پر تو خاص اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ تمہارے ذریعے سے مسلمانوں کو سہولتیں ملی ہیں. اور وہ ہار پھر کہاں ملا؟ جب یہ لوگ نماز پڑھ کر فارغ ہو چکے، تیمم ان لوگوں نے کر لیا، جب اونٹ کو اٹھایا گیا تو وہ اونٹ کے نیچے سے وہ ہار دریافت ہوا. تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کو یہ واقعہ اس طرح سے پیش کرنا تھا، یعنی اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ویسے ہی تیمم کی آیتیں نازل فرما دیتا، لیکن یہ واقعہ اس کا ذریعہ بنا جس کی بنا پر تیمم کی آیتیں نازل ہوئیں. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی فضیلت تھی. ہم کو دونوں تینوں باتیں جو خاص اس میں ہم کو سیکھنے کو ملی، کہ نکاح اور یہ رخصتی جو ہے وہ سادگی سے ہونا چاہیے. اگر کسی کا پہنا ہوا لباس شادی کے موقع پر دوبارہ بھی پہن لے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں. اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے دھلا دھلایا لباس پہنا تھا، کوئی نیا لباس نہیں تھا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود اکیلے گئے اور رخصت کروا کے لا لیا، بہت پوری بارات آپ لے کر نہیں گئے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جتنی سادگی سے ہم نکاح کریں گے، جتنی سادگی سے ہم اپنی شادیاں کریں گے اپنے یہاں کی، اتنا ہی آسان ہوتا چلا جائے گا، ہم نے شادیوں کو مشکل بنا لیا اس لیے آج لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہودیوں نے یہ مشہور کر رکھا تھا کہ ہم نے جادو کر دیا مسلمانوں کی نسل پر اور اب ان کے یہاں کوئی اولاد نہیں ہوگی، لیکن سب سے پہلے جو بچہ پیدا ہوا اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیدا ہوا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زبیر بن عوام کے بیٹے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کھجور منگوائی، اسے چبایا، اپنا لعاب مبارک بچے کے منہ میں ڈالا، جس کو ہم گھٹی کہتے ہیں۔ تو اسی لیے کوئی نیک شخص سے آج بھی اگر ہم کچھ چبا کر، کھجور کو چبا کر اس کا ہلکا سا لعاب بچے کے منہ میں ڈالیں، تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار ہے، سنت طریقہ ہے، یہ ہم کرتے ہیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ پھر جو اہم واقعہ پیش آیا وہ تحویل قبلہ کا واقعہ تھا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد نبوی تعمیر ہوئی تو مسجد نبوی میں جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا کہ تین دروازے تھے اور قبلہ بیت المقدس کی جانب تھا، یعنی اسی طرف رخ کر کے لوگ نماز پڑھ رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم بار بار آپ کا آسمان کی طرف اپنا چہرہ اٹھنا دیکھ رہے ہیں، لہٰذا ہم نے قبلہ تبدیل کر دیا۔ تقریباً 16 یا 17 ماہ تک مسلمان بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے، لیکن اس کے بعد پھر حکم ہو گیا، اور صحیح بخاری کی ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے، بہت طویل حدیث ہے لیکن اس میں یہ بات جو پتہ چلتی ہے کہ یہ عصر کی نماز تھی پہلی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی جانب رخ کر کے پڑھی، یعنی بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ کی جانب۔ پھر ہم سب جانتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ ایک شخص وہاں سے نماز پڑھ کے نکلا، جب وہ آگے کی بستی میں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، اس نے اسی وقت جو ہے قسم کھا کے، یعنی گواہی دی کہ میں ابھی اللہ کے رسول کے ساتھ نماز پڑھ کر آ رہا ہوں اور مسلمانوں تمہارا قبلہ تبدیل ہو چکا ہے۔ تو کہا جاتا ہے کہ لوگ رکوع میں تھے اور رکوع کی حالت ہی میں لوگوں نے اپنا رخ چینج کر دیا، اور آپ دیکھیں کہ بیت المقدس سے بیت اللہ کی جانب رخ کرنے کے لیے آپ کو پوری طرح سے ٹرن ہو جانا پڑتا ہے۔ تو یہ مسلمانوں کا ڈسپلن دیکھیں، ان کی صفیں، ان کا کس طرح سے ڈسپلن ہوگا کہ نماز میں ہی وہ لوگ ٹرن ہو گئے لیکن کسی افراتفری کے بغیر۔ تو یہ ہوتا ہے ایک مسلمان کی ذمہ داری کہ وہ ہر حال میں ڈسپلن کو قائم رکھے۔ تو تحویل قبلہ ہوا جس پر یہودیوں نے بہت شور مچایا، اور یہودیوں کی تو عادت ہی تھی۔ ایک اور جو بات پیش آئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چھوٹے چھوٹے سرئیے بھیجے تھے، یعنی صحابہ اکرام کے دستے بھیجے تھے آس پاس کے علاقوں پر نظر رکھنے کے لیے کہ کہیں کوئی مسلمانوں کے خلاف کوئی سازشیں تو نہیں کر رہا ہے۔ اور شروع میں مدینہ کا حال یہ تھا کہ اس طرح سے ایک خوف کی حالت میں ان لوگوں نے شروع کے دن گزارے کہ ہر مسلمان ساتھ میں ہتھیار لے کر سوتا تھا۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں فکر مندی کا اظہار کیا اور کہا کہ میں سوچ رہا تھا کہ آج کی رات کوئی ہوتا جو پہرا دیتا اور میں آرام سے سو سکتا تھا۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتی ہیں کہ تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ باہر سے ہم کو کچھ آواز آئی، اللہ کے رسول نے آواز دے کر پوچھا کہ کون ہے، تو باہر سے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز آئی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں ہوں سعد، اور میں دیکھنے کے لیے نکلا تھا کہ کوئی ایسی ہلچل تو نہیں ہے، کوئی ایسا واقعہ تو نہیں پیش آیا، میں نے سوچا کہ آپ کی حفاظت کے لیے میں نکلوں اور آج کی رات پہرا دوں۔ تو سبحان اللہ، آپ دیکھیں صحابہ کرام کیسے تھے کہ اللہ کے رسول کے دل کی بات کو جان لیتے تھے، اپنے آپ سے بڑھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے، ان کا خیال رکھنے والے، اللہ کے رسول کی بات کو جان سے لگا لینے والے، کہ ہر لمحہ حاضر، ہر لمحہ لبیک کہنے والے، اتنی محبت تھی ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو شروع میں ہر کوئی ہتھیار لے کر سوتا تھا، ایک خطرہ تھا مدینہ پر آس پاس کے قبائل سے، اور اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا تھا کہ اللہ یاسموک من الناس، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے بچا لے گا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اب پہرہ دینے کی ضرورت نہیں، اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی پہرہ دیا کبھی کبھی اس طرح سے مدینہ کے باہر جاتے تھے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، صحابی کہتے ہیں کہ میں خود نکلا دیکھنے کے لیے کہ کہیں مدینہ کے حالت میں کوئی ہلچل تو نہیں ہے، تو دیکھا کہ اللہ کے رسول واپس آ رہے ہیں۔ آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کہاں گئے تھے، کہا کہ مجھے ایسے لگا کہ کہیں کوئی آنے والا تو نہیں ہے، یعنی کوئی مدینہ پر حملہ تو نہیں کر رہا ہے، تو میں دیکھنے کے لیے نکلا تھا۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تنہا چلے گئے، تو اس سے آپ کی بہادری کا پتہ چلتا ہے ہم کو۔ تو ایک لیڈر کو اس طرح سے خیال رکھنے والا ہونا چاہیے۔ اسی طرح جب ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاہدہ کروایا تھا اور اس میں یہ بات تھا کہ اگر کوئی دیت دینی پڑے گی تو سب مل کر دیت ادا کریں گے، اللہ کے رسول نے ایک دستہ بھیجا تھا عبداللہ بن جہش کی نگرانی میں، اور وہ دستے سے غلطی سے، کیونکہ ان لوگوں کو تاریخوں کا علم نہیں تھا، تو ان لوگوں سے غلطی سے ان لوگوں نے دشمن کے کسی ایک آدمی کو قتل کر دیا۔ اللہ کے رسول نے اس بات پر بہت ناراضگی ظاہر فرمائی اور آپ نے اس مال غنیمت میں سے حصہ بھی نہیں لیا اور لوٹا دیا، لیکن اس کی دیت دینی تھی چونکہ، تو لہٰذا اللہ کے رسول یہودیوں کی بستی میں گئے اور وہاں ان سے جا کر کہا کہ چونکہ دیت دینے کی بات تھی اور دیت سارے لوگ مل کر دیں گے تو تم لوگ اپنا حصہ اس میں سے دے دو۔ ان لوگوں نے اللہ کے رسول کو بٹھایا اور کہا کہ ٹھیک ہے ہم ابھی آتے ہیں، اور انہوں نے اندر جا کر پلان بنایا کہ جہاں اللہ کے رسول بیٹھے ہیں آپ پر کچھ گرا دیا جائے اور آپ کا کام تمام کر دیا جائے۔ لیکن اسی دوران اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کو وحی کے ذریعے سے بتا دیا اور جبریل امین نے آپ کو خبر دے دی کہ یہ لوگ آپ کے قتل کے منصوبے بنا رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً وہاں سے اٹھ کر آ گئے. تو آپ دیکھیں کہ میثاق قائم ہونے کے باوجود بھی یہودیوں نے ہر دفعہ سازش کی مسلمانوں کے خلاف. یعنی کوئی موقع ایسا نہیں تھا کہ یہودیوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کا ساتھ دیا ہو، بلکہ ہمیشہ آپ کے خلاف سازشیں کرتے رہے، ہر دفعہ دھوکہ دینے کی کوشش کی. اسی بنا پر پھر بعد میں بنو قینقہ کا معاملہ نپٹایا گیا، جو ہم جنگ بدر کے بعد پڑھیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. پھر جو اہم کام ہوئے اسی دوران جنگ بدر سے پہلے، 2 ہجری میں روزے کی فرضیت کا حکم ہوا، یعنی پہلی دفعہ رمضان کے روزے اس وقت فرض کیے گئے. اس سے پہلے ابھی تک وہ لوگ صرف محرم کا روزہ رکھتے تھے، تو اب جو ہے رمضان کے روزے فرض کیے گئے اور زکوٰۃ کی فرضیت کا حکم بھی. یعنی بعض مفسرین اور بعض سیرت نگار دونوں بھی یہ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ اور روزوں کا حکم ایک ساتھ آیا، اور مکہ میں رہنے تک کہ زکوٰۃ کی فرضیت کا حکم نہیں آیا تھا، بھلے ہی آیتیں نازل ہو چکی تھیں. تو کچھ مفسرین کرام کہتے ہیں کہ چونکہ زکوٰۃ کی آیتیں پہلے سے نازل ہو چکی تھی، لہٰذا زکوٰۃ فرض تھی، لیکن اس کو امپلیمنٹ کیا گیا مدینہ میں. تو 2 ہجری میں روزے اور زکوٰۃ دونوں بھی فرض ہوئے. مسلمانوں کو ایک کہنا چاہیے کہ اصول دیا گیا کہ اپنی دولت کو وہ کس طرح سے رکھیں گے. اگر دولت خود ان کی بھی ہے تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کا حق ہے، یعنی بندوں کا بھی حق ہے اس میں. تو یہ ساری آیتیں نازل ہوئیں، تحویل قبلہ کا واقعہ پیش آیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے چھوٹے دستوں کی صورت میں مختلف جگہوں پر دستے بھیجے صحابہ اکرام کو ذمہ دار بنا کر، تاکہ آس پاس کے علاقوں میں مسلمانوں کی دھاگ بیٹھے، کیونکہ یہ ضروری تھا، ورنہ سب لوگوں نے مسلمانوں کو کمزور سمجھا ہوا تھا اور سب لوگ یہ پلان بنا رہے تھے کہ اللہ کے رسول پر یعنی مدینہ میں حملہ کریں. تو یہ دستوں کو بھیجنے کی وجہ سے فائدہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کی دھاگ اطراف میں بیٹھ گئی لوگوں پر. تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر فرنٹ پر کام کیا، یعنی اندرونی محاذ پر بھی، بیرونی محاذ پر بھی، اور یہی ایک مسلمان کا کام ہوتا ہے. یعنی اللہ کے رسول چوموکھی لڑائی لڑ رہے تھے، دیکھا جائے تو اندر یہود تھے جن کی سازشیں اور فتنہ انگیزیاں ختم نہیں ہو رہی تھیں. آپ نے آپس میں مسلمانوں میں مواخت قائم کی اور ان کو ایک جان اور دو قالب بنا دیا. پھر آس پاس کے علاقوں پر دھاگ بٹھانے کے لیے آپ نے صحابہ کرام کو بھیجا. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک لیڈر کو، ایک رہنما کو اسی طرح سے الرٹ ہونا چاہیے. اندرونی دشمنی، اس پر کنٹرول کس طرح کیا جائے گا، باہر والوں سے کس طرح سے نمٹا جائے گا. تو مسلمانوں کو ہر وقت تیار اور ہوشیار رہنا چاہیے. یعنی آپس میں مسلمانوں کی تربیت بھی جاری تھی، مسلمانوں کی اخلاقی تربیت، مسلمانوں کو جہاد کے بارے میں ترغیب دینا، کیونکہ یہ بھی ایک فرنٹ ہے مسلمانوں کا، اور یہ ہمیشہ کھلا رہنا چاہیے، اور یہ کھلا رہے گا، کیونکہ آپ دیکھیں اس کے بغیر اسلام کا نفاذ ناممکن ہے. تو چاروں محاذوں پر آپ بیک وقت کام کر رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو تھیں کہ آپ نے مسلمانوں کا تزکیہ کیا، ان کی تربیت کی، ان کے اخلاق اور کردار کو مزید بہتر بنانے کا کام آپ انجام دیتے رہے، نیکی کرنے کا جذبہ ان کے اندر پیدا کیا، جنت کی نعمتوں کا آپ ذکر کرتے تاکہ دنیا کی محبت انسان کے اندر کم ہو. تو صحابہ کرام ہوشیار لوگ تھے، یعنی ایسے نادان اور بیوقوف جیسے لوگ نہیں تھے. وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساری چیزیں سیکھتے چلے گئے. ان کو معلوم تھا کہ کس طرح سے زندگی میں بیلنس قائم کرنا ہے، تو لہٰذا وہ اپنی ذاتی تربیت پر بھی دھیان دیتے رہے، اپنی عبادات پر بھی انہوں نے نظر رکھی. یعنی ایسا نہیں کہ عبادت سے پیچھے ہٹ گئے تھے. ہمارا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ ہم جب دین کی طرف آتے ہیں تو عبادت چھوٹ جاتی ہیں، اور جب عبادت میں لگتے ہیں تو دین کا کام نہیں کر سکتے. تو صحابہ کرام کی زندگیاں اگر ہم پڑھیں ان کے بارے میں، تو آپ دیکھیں کہ ہمیں بہت ہی بہترین بیلنس نظر آتا ہے. ان لوگوں نے قرآن کو 7 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا، یا تو وہ 3 دن میں قرآن کی تلاوت ختم کرتے تھے یا 7 دن میں. اور آپ دیکھیں کہ پھر جہاد بھی کر رہے ہیں ماشاءاللہ، اللہ کے رسول کی خدمت بھی کر رہے ہیں، سارے کام ہو رہے ہیں. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی عبادات پر بھی نظر رکھیں، تہجد کا بھی اہتمام کریں، کیونکہ رات میں تہجد پڑھنا دراصل ایک ٹونک کا کام دیتی ہے، اور دن میں دین کا کام کرنے کے لیے اس سے بہت سہولت پیدا ہو جاتی ہے. اللہ کے رسول نے یہ دعا بھی مسلمانوں کو سکھائی، اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا. پھر یہ آیت کے مطابق کہ کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، کہ مسلمانوں کو کھڑے ہونا ہے، حق کی گواہی دینی ہے، عدل قائم کرنا ہے. پھر مسلمانوں کو یہ تعلیم و تربیت آپ دیتے رہے کہ جھوٹ نہیں شامل ہونا چاہیے، دھوکہ نہیں دینا چاہیے، خیانت ایک مسلمان کے اندر نہیں ہونا چاہیے. مسلمان قابل بھروسہ ہوتا ہے، نہ خود کسی کو دھوکہ دیتا ہے نہ خود دھوکہ کھاتا ہے. اور وہ کیا اسباب تھے جس کی وجہ سے جنگوں کی ضرورت پیش آئی؟ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جنگیں، کچھ لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ جنگ کرنے کی کیا ضرورت تھی، اور کچھ لوگوں کا کانسیپٹ یہ ہے، نظریہ یہ ہے کہ اللہ والے جنگ نہیں کرتے. وہ لوگ سوچتے ہیں کہ کفر کی طاقتیں جتنی پھیل رہی ہیں، جتنی پھول رہی ہیں، وہ اپنی جگہ پھیلتی اور پھولتی رہیں، کفر کی طاقتیں بڑھتی رہیں مسلمانوں کو ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہنا چاہیے۔ کچھ لوگوں کا نظریہ ہے کہ مسلمانوں کو صرف خانقاہوں میں جا کر بیٹھ جانا چاہیے یا مسجدوں کی تک محدود ہو جانا چاہیے۔ تو اب یہ جو اللہ والے تھے، اللہ کے رسول اور ان کے ساتھی، تو یہ جو تھوڑے مختلف قسم کے اللہ والے تھے، یہ خانقاہوں میں جا کر نہیں بیٹھے بلکہ انہوں نے کفر کی طاقتوں سے بھرپور لڑائی کی۔ انہوں نے خود بخود ہی جو ہے پسپائی اختیار نہیں کر رکھی تھی، بلکہ نہ یہ انہوں نے فرار حاصل کیا، بلکہ کفر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مقابلہ کرنے کا جذبہ ان کے اندر اللہ کے رسول نے پیدا کیا۔ خم ٹھونک کر میدان میں آنے والے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کرنے والے۔ اب یہ جو جنگوں کی ضرورت پیش آئی، چونکہ یہ جو روٹ تھا مدینہ کا، یہ ان لوگوں کی قریش کفار مکہ کی لائف لائن تھی، دیکھا جائے تو وہیں سے ان کی تجارتی شاہراہ تھی، وہیں سے ان کے تجارتی قافلے جایا آیا کرتے تھے۔ ان کو یہ لگا کہ اگر ہم یہاں سے جائیں گے تو مدینہ والے ہماری راہ روکیں گے، لہٰذا ان لوگوں نے سوچا کہ مدینہ والوں کا خاتمہ کر دیں۔ پہلے تو انہوں نے خط و کتابت جاری رکھی اور خط و کتابت کے ذریعے سے عبداللہ بن ابئی کو ابھارتے رہے کہ تم ان کو وہاں سے مدینہ سے نکال دو مسلمانوں کو، ورنہ ہم تم پر حملہ کر دیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت حاضر دماغ تھے، آپ نے بر وقت اقدام کیے۔ مدینہ کے اندر جو خطرناک صورتحال ہو گئی تھی، آپ نے اس کا بھی سد باب کیا۔ آپ کہا جاتا ہے کہ ان لوگوں کے خطوط لکھنے کی وجہ سے، عبداللہ بن ابئی کی وجہ سے، اور ایک شماز بن قیس نامی ایک یہودی تھا، بوڑھا یہودی تھا۔ جب ایک دفعہ انصار اور مہاجرین کہیں آپس میں بیٹھے ہوئے تھے، یا اوس اور خزرج کے قبیلے کے لوگ ساتھ میں بیٹھے ہوئے تھے اور آپس میں اچھی اچھی باتیں کر رہے تھے، ہنسی مذاق ہو رہا تھا، تو اس کو ان کی یہ یکجہتی دیکھی نہیں گئی اور اس سے برداشت نہیں ہوا۔ اور یہودی تو ہوتے ہی ہیں بہت ہی حاسد اور کینہ پرور۔ اس نے کہا جاتا ہے کہ وہاں پر اپنے کسی لڑکے کو بھیج اور کہا کہ جاؤ اور ان کو ان کے جو پرانے جنگ کے اشعار ہیں، جو جنگ بواس ان کے درمیان ہوئی تھی، اس کے اشعار سناؤ۔ کہا جاتا ہے کہ وہ اشعار جب سنائے گئے تو یہ لوگ آپس میں بھڑک اٹھے، اور قریب تھا کہ ان کے آپس میں جنگ پھر بھڑک اٹھتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوراً وہاں پہنچے۔ آپ نے فرمایا کہ میرے ہوتے ہوئے جاہلیت کی پکار، اور آپ نے معاملہ وہیں ٹھنڈا کروایا۔ تو آپ دیکھیں کہ اندر بھی آپ کو نظر رکھنی تھی اور باہر بھی نظر رکھنی تھی، یعنی ہر طرف سے آپ کو ایک طرح سے آپ کے اوپر پریشر تھا۔ تو مسلمانوں نے کبھی بلا وجہ چڑھائی نہیں کی، خود کفار مکہ نے مسلمانوں پر حملہ کیا۔ تو انہوں نے عبداللہ بن ابئی کو خط لکھا مکہ والوں نے کہ اگر تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا ان کے ساتھیوں پر حملہ نہ کیا تو ہم حملہ کر دیں گے۔ اور عبداللہ بن ابئی ابھی تک مسلمان نہیں ہوا تھا، اور وہ تو خود چاہ رہا تھا کہ مسلمان یہاں سے کسی طرح سے چلے جائیں تاکہ اس کی بادشاہی دوبارہ لوٹ آئے۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے معاملات نپٹائے کہ جو قریش کی جو تجارتی شاہراہ تھی، وہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ابو سفیان وہاں پر اپنا قافلہ لے کر جا رہا تھا، تجارتی قافلہ، اور اس میں کافی مسلمانوں کا مال تھا، یعنی یہ وہی مال کا انہوں نے تجارت کی تھی جو مسلمان ہجرت کے وقت وہاں چھوڑ آئے تھے۔ ہم جانتے ہیں کہ مسلمان جب ہجرت کر کے وہاں سے آئے تو انہوں نے اپنے گھر بار وہیں چھوڑ دیے تھے، تو انہی گھروں کو بیچ کر اس کی قیمت کا ان لوگوں نے سامان وہاں گئے اور تجارت کر کے بہت سارا منافع کما کر لے کر آیا۔ تو اب مسلمان چاہ رہے تھے کہ جو مسلمانوں کا مال ہے، لہٰذا اللہ کے رسول نے چاہا کہ قافلہ مسلمانوں کے ہاتھ آ جائے، کسی طرح تجارتی قافلہ، تاکہ مسلمانوں کی جو معاشی حالت ہے وہ بھی اچھی طرح سے اسٹیبلش ہو جائے، اور چونکہ وہ مسلمانوں کا ہی مال تھا۔ اور آپ دیکھیں کہ جنگ میں تو دشمن پر تو آپ کو نظر رکھنی ہی ہوگی، کیونکہ اہل مکہ اس وقت کے جو کفار اور مشرکین تھے وہ مسلمانوں کے دشمن تھے۔ انہوں نے مسلمانوں کو ان کے گھروں سے نکالا، ہجرت کرنے پر مجبور کیا، پھر عمرہ کے لیے راستہ بھی روک دیا۔ مسلمانوں کو عمرہ کرنے بھی نہیں آنے دینا چاہ رہے تھے، جبکہ ابھی تک کسی پر وہ راستہ نہیں روکا گیا تھا۔ تو ظاہر سی بات ہے ان کا جواب دینا تو ضروری تھا، کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ جنگ بدر کی کیوں ضرورت پیش آئی اور مسلمانوں نے جہاد کیوں کیا۔ تو آپ دیکھیں کہ کسی جب مسلمانوں پر ظلم کیا جا رہا ہو تو اس کا جواب دینا تو ضروری ہے۔ ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ مسلمانوں پر ظلم کیا جا رہا ہو اور ہم کہیں کہ اچھا لو ایک گال پر تم نے تھپڑ مارا، ہم دوسرا بھی پیش کر دیں کہ دوسرے پر بھی مارو۔ کیا یہ صحیح طریقہ ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپس کے جو آس پاس کے قبیلے تھے ان سے معاہدہ کر لیا، تاکہ جب قریش سے سامنا کرنا پڑے، کیونکہ آپ کو معلوم تھا کہ قریش چین سے نہیں بیٹھیں گے، وہ جنگ ضرور کریں گے۔ لہٰذا آپ نے آس پاس کے جو قبیلے تھے ان سے معاہدہ کر لیا تاکہ وہ لوگ ان کا ساتھ نہ دیں۔ پھر اپنے مظالم پر پردہ ڈالنے کے لیے کفار خود بخود جنگ کے لیے آنے والے تھے، اور وہ پروپیگنڈا بھی کر رہے تھے۔ اور ہمیشہ کافر کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ اللہ والوں کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں، حق کو دبانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو اصل اللہ والے جو چپ چاپ مار کھا لیں، ان کے لیے پنچنگ بیگ بن جائیں، ایسا ہونا چاہیے تو نہیں ہونا چاہیے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری طرح سے تیاری کی۔ تو یہ جو کفار تھے جن کا واسطہ جو ہے ایسے اللہ والوں سے پڑا تھا کہ یہ ایک گال پر مار کھا کے دوسرے گال کو پیش کرنے والے لوگ نہ تھے بلکہ مختلف اللہ والے تھے. یہ لوگ ایسے لوگ تھے کہ ہو ہلکے یارہ تو بریشم کی طرح نرم, رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. تو یہاں پر عبداللہ بن جہش کے ذریعے اللہ کے رسول نے جو ایک دستہ بھیجا تھا اس میں قریش کا ایک آدمی قتل ہو گیا, اور وہ بھی غلطی سے ہو گیا, ان کو معلوم نہیں تھا. اس پر اللہ کے رسول ناراض بھی ہوئے اور اللہ کے رسول نے مال غنیمت میں سے کوئی حصہ بھی نہیں لیا. اب انہوں نے اسی کو وجہ جواز بنایا, اور پھر بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہی جنگ پیش آئی. ابو سفیان جو قافلہ لے کر جا رہا تھا, تجارتی مال تھا جس میں, اب وہ تو بچتا بچاتا نکل گیا, لیکن اس نے اہل مکہ کو کسی طرح سے میسج پہنچوا دیا تھا کہ مسلمان یہ قافلے پر حملہ کرنے والے ہیں, لہٰذا میری مدد کے لیے کسی کو بھیجا جائے. اب وہاں سے ابو جہل 1000 کے لشکر کو لے کر نکلا, اور یہی واقعہ سبب بنا اس جنگ کے پیش آنے کا. اور یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول نے چڑھائی نہیں کی, بلکہ وہ لوگ اللہ کے رسول کی طرف آئے. آپ تو قافلے کی طرف کے لیے نکلے تھے, آپ جنگ کے لیے نہیں نکلے تھے, اسی لیے صرف چند صحابہ آپ کے ساتھ تھے, زیادہ صحابہ نہیں تھے آپ کے ساتھ. تو یہ جنگ بدر جو پیش آئی, ان شاء اللہ تعالیٰ ہم اس کو اگلے ہفتے پڑھیں گے, غزوہ بدر کے جو حالات ہے, کیونکہ اس جنگ کی وجہ سے بھی مسلمانوں کے بہت سارے حالات بدلے, اور مسلمانوں کی ایک دھاک آس پاس کے پورے علاقے پر بیٹھ گئی. اور اسی جنگ کو اللہ تعالیٰ نے یوم الفرقان, یعنی جنگ کے دن کو کہا کہ وہ دن جس دن فیصلہ ہو گیا, جو حق تھا وہ حق ظاہر ہو گیا, اور جو باطل تھا وہ باطل ظاہر ہو گیا. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم سیرت سے کچھ سیکھنے والے بنیں, اور ہماری زندگیاں بھی ویسی ہی سادگی کا نمونہ ہو جیسے کہ صحابہ کرام کی زندگیاں تھیں. اور آج بھی اصل میں دین کو ضرورت اس بات کی ہے کہ آج ہمارا دین ہم سے قربانی مانگتا ہے. اب آج جہاد تو نہیں ہے, لیکن آج ابھی بھی جہاد کے دوسرے فرنٹ کھلے ہوئے ہیں. آج تو ایسا دیکھنے کہ دشمن ہمارے گھروں میں گھس آیا ہے اپنے کلچر کے ذریعے سے, انٹرنیٹ کی وجہ سے, ٹی وی کی وجہ سے. آج اسلام کا کلچر جو ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے, اور ویسٹرن کنٹریز کا کلچر ہمارے گھروں میں داخل ہوتا جا رہا ہے. ابھی کل مجھے ایک کتاب پڑھنے کا موقع ملا, تو اس میں بتایا گیا کہ مسلمانوں کے ٹی وی چینلز پر خود مسلمان ممالک میں ویلنٹائن ڈے کے بارے میں اس قدر جو ہے جوازات پیش کیے گئے کہ اچھا محبت ماں سے بھی تو ہوتی ہے, محبت بہن بھائیوں سے بھی ہوتی ہے, اگر ہم نے گفٹ دے دیا اس دن ویلنٹائن ڈے کو تو اس میں کیا برائی ہے. اور الٹا قرآن سے ثابت کیا جا رہا ہے کہ قرآن میں تو خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک دوسرے سے محبت کرنی چاہیے. تو یعنی آپ دیکھیں کہ کس طرح سے ویسٹرن کلچر کو اسلام میں داخل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو سب سے بڑا محاذ تو یہ کھلا ہوا ہے ابھی ہمارے لیے کہ ہم اپنے گھروں میں ویسٹرن کلچر کو نہ آنے دیں. کہتے کہ اچھا اگر شوہر اور بیوی نے ایک دوسرے کو گفٹ دے دیا تو ویلنٹائن ڈے کے دن, تو آپ دیکھیں کہ شوہر اور بیوی کی بات نہیں ہے, اصل بات یہ ہے کہ آپ کس کلچر کو پروموٹ کر رہے ہیں. آپ دیکھیں تو صحیح کہ اس کے پیچھے کیا کہانی موجود ہے, کس قدر اس میں بے حیائی ہے. تو جو بے حیائی والی چیزیں ہیں آپ کے اس کو بنا لینے سے وہ حیا والی تو نہیں بن جائے گی. اور خود مسلمان گھرانوں کے لڑکے لڑکیاں, یعنی ہم سے بہتر تو وہ ہندو لوگ ہیں شرک کرنے والے, پوجا کرنے والے, کیونکہ آپ دیکھیں کہ وہ اس کلچر کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ لوگ ایسی دکانیں توڑ پھوڑ کرتے ہیں جہاں پر ویلنٹائن ڈے کے کارڈز فروخت ہوتے ہیں, وہ لوگ یہ کام کر رہے ہیں. لیکن ہم مسلمانوں کی ہمت نہیں ہو رہی, جبکہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہم کو ذمہ داری سونپی تھی کہ امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کی. تو آج ہماری ہمت نہیں ہے کہ ایسی دکانوں کو ہم بند کروائیں, ایسے کارڈز کی سیل پر ہم پابندی لگائیں. تو یہ غیر مسلم یہ کام کر رہے ہیں. تو ہم کو سب سے بڑا محاذ جو آج ہمارے لیے کھلا ہوا ہے وہ یہی محاذ ہے کہ جو غیر مسلم کلچر آج ہمارے گھروں میں آتا جا رہا ہے اس کو ہم ختم کرنے کی کوشش کریں, اس کے آگے سینہ سپر ہو جائیں, اور اسلامی کلچر کو رواج دیں, اسلامک اسکولز, اسلامی کلچر, اور جو سنڈے اسکولز کا جو کانسیپٹ ہے اسلامک سنڈے اسکول, یعنی یہاں پر تو الحمدللہ فرائیڈے چھٹی ہوتی ہے, تو فرائیڈے کو کلاسز یا سیٹرڈے کی جو کلاسز ہوتی ہیں جہاں پر بچوں کو دینی تعلیم اور تربیت دی جاتی ہے, ان کلاسز میں ہم اپنے بچوں کو بھیجیں تاکہ اسلامی کلچر ہمارے بچوں کے اندر سرایت کر جائے انشاءاللہ. پھر آج ہمارے وقت کی ضرورت ہے, ہمارے مال کی ضرورت ہے, تو یہ ساری چیزیں آج دروازے اس کے کھلے ہوئے ہیں, نیکی کے دروازے, ہم کسی نہ کسی ذریعے سے ضرور اس میں داخل ہوں تاکہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کے پاس ہم شرمندہ ہونے سے بچ جائیں کہ اللہ تعالیٰ ہم نے جتنی ہماری کوشش تھی, یعنی جتنی ہمارے اندر استطاعت تھی ہم نے اتنی کوشش کی ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.